الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى سبع مرات لمن لم يراني وآمن بي، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم، منزه عن شريك في محاسن، وجوهر الحسن فيه غير منقسم. سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى باحمد. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان کمزور یا طاقتور، بہرحال ہم کو حاصل ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری اس انسان کے لیے، بشارتیں اور مبارکبادیاں اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وہ آمن بی اور مجھ پر ایمان آ چکا. ظاہر ہے اس خوشخبری کے مصداق ہم لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو حضرت نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں آیا ہو، وہ مسلمان اس مبارکبادی کا حقدار نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا، خوشخبری اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھ لیا، وہ آمن بی اور مجھ پر ایمان لا چکا. تو لازمی ہم اس میں نہیں ہیں. اگر ایک انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو جائے اور اس کے بعد پھر گھر کے لوگ اس کو مبارکبادیاں خوشخبریاں دیں تو یقیناً خوشی ہوگی. اگر محلے کے سارے لوگ مبارکبادیاں دینے لگیں تو اور زیادہ خوشی ہوگی. اگر علاقے کے چھوٹے اور بڑے مبارکباد دینے لگیں تو یقیناً اور زیادہ خوشی ہوگی. اگر کسی انسان کو ساری دنیا کے لوگ مبارکبادیاں کسی بھی بنیاد پر دیں تو اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں. لیکن اندازہ کیا جانا چاہیے کہ جس انسان کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی دیں تو کتنی عظیم یہ مبارکبادی ہے، اور کتنا عظیم وہ عمل ہوگا جس عمل پر یہ مبارکبادی دی جا رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشخبری اس انسان کے لیے جس انسان نے مجھ کو دیکھا، وہ آمن بی اور مجھ پر ایمان لایا. یقیناً ہم اس میں نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِّمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، سات مرتبہ خوشخبری اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وَآمَنَ بِي، اور اس کے باوجود مجھ پر ایمان لا چکا. بلا شبہ ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، لیکن ہم ان کو ٹھیک اسی طرح سے اپنا نبی مانتے ہیں جس طرح سے ان لوگوں نے ان کو اپنا نبی مانا جنہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس ماننے میں ان کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، اس ماننے کے نتائج ان کے ہاں بے انتہا بڑے پیمانے پر اور ہمارے ہاں بہت چھوٹے پیمانے پر. ان کا ایمان بے انتہا زیادہ قوی، ہمارا ایمان ضعیف، لیکن ماننے اور ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں،
معصوم مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، سید المرسلین مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمارا ایمان ہے. ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو جائے گی تو صاحب ایمان نہیں رہ سکیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انسانوں کو جنہوں نے آپ کو دیکھا ان کو خوشخبری دی مگر ایک مرتبہ دی، اور جن انسانوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور انہوں نے آپ کو اپنا نبی مان لیا ان کو خوشخبری بیان فرما رہے ہیں اور سات مرتبہ بیان فرما رہے ہیں. اور یہی حدیث ایک جگہ اس طرح سے آئی ہے، توبہ سدا مر توبہ لمن رآنی وآمن بی، بلکہ کیفیت اس کی یوں ہے، توبہ لمن رآنی وآمن بی وتوبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ لمن لم یرانی وآمن بی. بہت مبارکبادی اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھ لیا اور ایمان لایا، بہت مبارک، بہت مبارک، بڑی خوشخبری، بڑی مبارکبادی، بڑی بشارت، بہت مبارک، بہت مبارک اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر پھر بھی ایمان لا چکا ہے. ایک حدیث میں تین مرتبہ مبارکباد دی ہے ان انسانوں کے لیے جنہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور پھر بھی اپنا پھر انہوں نے ایمان لایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کو مبارکبادی دی جا رہی ہے مگر صرف ایک مرتبہ، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو وہ کم مبارکبادی کے مستحق تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. پھر ان کو کیوں ایک ہی مرتبہ مبارکباد دی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا، ان کی کمالات کا مشاہدہ کیا، ان کے معجزات کو دیکھا، ان کی زبان مبارک کا کلام سنا، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا پایا گیا. اور اس مضمون کو ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ عجیب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان عجیب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ ان پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کا ایمان عجیب کیوں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، پھر فرشتوں کا ایمان عجیب ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کا ایمان کیوں عجیب ہوگا؟ وہ گناہوں سے پاک صاف مخلوق ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا اسی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، گناہ کے جذبات بھی ان کے اندر ابھرتے نہیں ہیں، ان کا ایمان عجیب کیوں ہوگا؟ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایمان عجیب ہے. ظاہر صحابہ کے سامنے اور کوئی مخلوق تو تھی نہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ تم نے مجھے دیکھ لیا، مجھ پر نازل ہونے والا قرآن تم نے دیکھا. صحابہ نے عرض کیا، اللہ ورسول عالم. اب ایمان کن کا عجیب ہے؟ اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کا ایمان عجیب ہے جس مسلمان نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا ہوا ہوگا. ذات اقدس کو دیکھ کر کے ایمان لانا قوی ایمان ہے، لیکن ذات اقدس کو دیکھے بغیر ایمان لانا عجیب ایمان ہے. طاقتور ایمان تو وہی ہے، اتنا طاقتور کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی جتنا عظیم مرتبے کا انسان ہے، باقی امت کے تمام طبقے، تمام اولیاء، محدث، فقہا، ائمہ کرام، ساری امت، صلحاء، تمام کا ایمان ایک طرف اور صحابی کا ایمان ایک طرف، اس کا درجہ اونچا ہو. بلکہ اصول حدیث میں اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے بھر بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اسے بات بھی بات چیت بھی نہیں کی، اس کا ایمان ساری امت کی ایمان سے زیادہ طاقتور ہے. بلکہ اگر کسی شخص نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ فلاں آدمی نے مجھے دیکھ لیا، وہ شخص اگر صاحب ایمان تھا تو وہ بھی صحابی بن جاتا. یہاں تک بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے ایمان قبول کیا لیکن اس کی ملاقات حضور سے نہیں ہو پائی اور کبھی اتفاقاً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی اور ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ حضور نے مجھے دیکھ لیا، وہ تھا صاحب ایمان مگر ملاقات نہیں کر پایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس انسان پر پڑ گئی، یہ شخص بھی صحابی بن جاتا حالانکہ مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا. عملاً ایسا ہو بھی جائے گا یا نہیں, اور وہ ایسی کون سی شکل ہوگی کہ جس میں ایک صاحب ایمان آدمی کو حضور میں دیکھ لیا اور اس کو پتا بھی نہیں چلا اور وہ بعد میں اسے ملاقات بھی نہیں کی. ایسا کہاں ہوا ہے؟ بحث اس سے نہیں ہے کہ ایسا کہیں ہوا یا نہیں, بحث اس سے ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو گیا ہو کسی آدمی کے متعلق تو کیا اس آدمی کو صحابی شمار کر لیں گے یا نہیں. تو اصول حدیث کے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ آدمی بھی صحابی ہے, تو طاقت اور ایمان تو انہیں کا ہے. اسی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بعد کی امت اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گی اللہ علیہ وسلم اختار ہم اللہ تعالیٰ علیہ صحبت نبی ابرہم قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تکلفاً. یہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے لیے ساتھیوں کو منتخب کیا, یہ صحابہ رسول ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے تعاون دینے کے لیے منتخب کیا, جن کے دل انتہائی پاک, جن کے علوم انتہائی گہرے اور جو تکلف انتہائی زیادہ بڑی تھے. اسی بنا پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا تسبوا اصحابی, خبردار میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا. اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على صدركم, جب تم کسی انسان کو دیکھو گے کہ میرے صحابی کو برا بلا کہتا ہے تو تم فوراً کہنا تیرے اس شر پر خدا کی لعنت ہو. طاقت اور ایمان تو صحابہ کا ہی ہے, لیکن عجیب ایمان ان انسانوں کا ہے جن انسانوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی کو اپنا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں, اور اسی بنا پر ان کو مبارکبادی دی جا رہی ہے اور سات مرتبہ مبارکباد دی گئی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ضرور اس طبقے میں داخل ہوں گے جن کو اللہ کے نبی نے سات مرتبہ مبارکبادی دی ہے. جس طرح سے ایمان لانا بڑی ذمہ داری ہے, اسی طرح سے ایمان پر اعتماد رکھنا اور ایمان کے متعلق رجا کی کیفیت پیدا ہونا بھی مقتضیات ایمان میں سے ہے, ثمرات ایمان میں سے ہے. ایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں. توبہ کرنا جس طرح سے ضروری ہے, توبہ کرنے کے بعد یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا ہوگا, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کبھی کبھی شیطان کا حملہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایک آدمی کو توبہ نہیں کرنے دے گا, اور اگر کسی آدمی نے توبہ کر لی تو بعد میں اس کو شک رہتا ہے پتہ نہیں معافی ہوئی ہوگی یا نہیں. یہ جو بعد میں شک رہتا ہے یہ بھی شیطان کا حملہ ہے, اب اس کو شک میں رکھے گا پتہ نہیں معاف ہوا ہوا یا نہیں. ہرگز نہیں, جب انسان نے صحیح اصول کے مطابق توبہ کر لی اور صحیح جذبے کے مطابق توبہ کر لی اللہ نے ضرور توبہ قبول کی ہوگی, قرآن نے وعدہ. تو غرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان صاحب ایمان ہونے پر بشارت دی اور سات مرتبہ بشارت دی, تو کیا اب ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس چیز پر ہم کو مبارکباد دی جا رہی ہے, وہ ہے کیا چیز, اور جس چیز پر مبارکباد دی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں, اور اگر ہے وہ کس درجے میں ہے, اور اگر وہ ہے تو اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں. بزرگوں بس یہی سمجھنا ہے کہ اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں اور سات مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں, کیا چیز ہے وہ جس کی بنا پر مبارکباد دی گئی؟ جواب وہ ایمان ہے. کسے کہتے ہیں ایمان؟ ہوتا کیا ہے یہ؟ بظاہر تو ہم جیسا ہی انسان وہ بھی ہے جس کے پاس ایمان نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ صحت مند ہو, ہم سے زیادہ خوبصورت ہو, ہم سے زیادہ اچھی حالت والا ہو, ہم سے زیادہ پاک صاف بھی ہو سکتا ہے, ظاہری حیات بھی ہم سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے پاس وہ چیز نہیں جو ہمارے پاس ہے. ہے کیا چیز وہ جو ہمارے پاس ہے؟ نظر آنے والی کوئی چیز نہیں. بزرگو دنیا میں ہم جب کسی چیز کو مانتے ہیں تو مانتے کب ہیں؟ کچھ چیزوں کو مانتے تب ہیں جب وہ نظر آ جائے, اگر نظر نہیں آ رہے تو ہم نہیں مانیں گے. دن کے 12 بجے ہم سورج کو مانتے ہیں کیونکہ وہ نظر آ جاتا ہے. جو چیز نظروں میں آنے والی ہے, دکھائی دینے والی ہے, ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں تب جب وہ نظر آ جائے, اور جب وہ نظر نہیں آئے گی تب نہیں مانیں گے. گاڑی کا ٹائم ہم کو نظر آ جاتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹائم یہ ہوا. جو چیزیں مبصرات میں سے ہیں ان پر اعتماد تبھی ہوگا جب وہ مبصر بن جائیں, یعنی وہ نظروں میں آ جائیں. کچھ چیزوں کو ہم مانتے ہیں سن کر کے, جب ہم ان کی آواز سن لیں گے اس کے بعد مان لیں گے ہاں یہ ہے. کچھ چیزوں کو ہم مانتے ہیں چکھ کر کے, کچھ چیزوں کو ہم مانتے ہیں ہاتھ لگا کر چھو کر. چیز سخت ہے یا نرم ہے یہ دیکھ کر ماننے کی چیز نہیں ہے, تو چھو کر ماننے کی چیز ہے. ایک انسان ہے, اس انسان کی آواز اچھی ہے یا بری یہ ہم جان جائیں گے جب اس کی آواز سنیں گے, تو سن کر مان لیں گے. یہ شخص جس شکل و صورت کا ہے یہ ہم مانیں گے جب دیکھ لیں گے، یہ مضبوط جسم والا ہے یا نرم و نازک جسم والا ہے یہ ہم مان لیں گے پہلے اس کے جسم کو چھوئیں گے، جن چیزوں کا ذائقہ معلوم کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں جب اس کا ذائقہ چکھ لیں گے، چاہے وہ میٹھا کم ہے یا زیادہ ہے یہ ہم مانیں گے، دیکھ کر ماننے کی چیز نہیں ہے، سون کر ماننے کی بھی چیز نہیں ہے، اس کی آواز بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے، تو زبان پر رکھنی ہوگی، تو کچھ چیزوں کو ہم مانتے ہیں دیکھ کر، کچھ چیزوں کو ہم مانتے ہیں سن کر، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں چکھ کر، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں چھو کر۔ ایمان نہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ چکھنے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے، نہ چھونے کی چیز ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کو ماننا ہے، لیکن کیسے مانیں گے؟ مگر وہ ماننے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ کیا؟ جب انسانوں کے پاس کوئی اطلاع آئے اور وہ اطلاع قابل اعتماد ہو، اس وقت انسان اس کا انتظار نہیں کرے گا جب میں دیکھ لوں گا اس کے بعد مان لوں گا، بس اطلاع دینے والا قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے فلانی غذا کے اندر فلانا فلانا وٹامن ہے، ہم نے نہیں دیکھا وہ وٹامن کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹروں پر ہم کو اعتماد ہو گیا اس بنا پر ہم نے بھی تسلیم کر لیا، ہاں صاحب اس میں یہ وٹامن ہے، دیکھا اس نے بھی نہیں ہے ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی مانتا ہے فلاں چیز کے اندر یہ وٹامن ہے اور ہم بھی مان لیتے ہیں ہاں صاحب فلاں چیز کے اندر یہ وٹامن ہے، وہ بھی کچھ علامتیں جانتا ہوگا جن علامتیں کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے اور وہی باتیں ہم کو کہتا ہے، ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر کے مان لینا دنیا کی ایک عظیم ترین حقیقت ہے۔ میں عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں، ہم اگر کسی کو اپنا باپ مانتے ہیں، اپنا والد مانتے ہیں، تو دیکھ کر کبھی نہیں مانتے، سن کر کے مانتے ہیں کہ یہ ہمارا والد ہے، جس دن ہمارا والد ہمارا والد بنا اس دن ہم تھے ہی نہیں، تب اگر کوئی آدمی ہم سے یہ کہے گا کہ اپنے باپ کو پہلے دیکھوں گا اس کے بعد پھر اس کا اپنا باپ مانوں گا، تو دیکھوں گا کون سے دن؟ جس دن میرے والد کا نکاح میری والدہ کے ساتھ ہوا اس دن میں تھا ہی نہیں، تو اس کا بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آئی وٹنس نہیں ہے، آنکھوں دیکھی گواہی نہیں ہے۔ پھر جس دن اپنے باپ کے جسم سے میں منتقل ہو کر بصورت نطفہ ماں کے رحم میں پہنچا اس دن بھی میں نہیں تھا، تو لہٰذا اس دن کو بھی میں دیکھ کر کے نہیں بتا سکتا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں باپ کے جسم سے آ رہا ہوں اور ماں کے جسم میں پہنچا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ پھر میں ماں کے جسم میں میری پیدائش ہو رہی تھی، میری تخلیق ہو رہی تھی، اس دن میں نہیں تھا، میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ میری تخلیق ہوئی ہے۔ جس دن میں پیدا ہو گیا اس دن میں میرے پاس اتنا شعور نہیں تھا کہ شعور کی بنیاد پر میں یہ کہوں گا یہی میرا باپ ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ ہاں جب میں بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، گھر کے لوگ مجھے بتا لے گا یہ تیرا باپ ہے، ان میں سے میری ماں نے بھی بتایا یہی ہے تیرا باپ، میرے بھائی اگر تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا یہ تمہارا والد ہے، میرے کوئی دوست اگر تھے وہ بھی آ کر یہی بتانے لگے، حتیٰ کہ بچے کو سکھاتے ہیں کہو تم اس کو ابا کہو، وہ زور لگاتے تھے، میں بھی توتی زبان میں کہنا شروع کرتا تھا، ادھر سے میں نے دیکھا یہ جو آدمی ہے یہ میرے ساتھ بڑی ہمدردی کا سلوک کرتا ہے، میں نے یہ دیکھا دوسرے لوگ جو اپنے باپ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ویسا یہ بھی کرتا ہے، ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے، ان لوگوں سے سن کر کے، اس کا رویہ دیکھ کر کے میں نے کہا ہاں صاحب یہ میرا باپ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ثبوت نہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں نہیں صاحب میں پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اس کو، جس دن نکاح ہوا اس دن بھی میری آنکھوں کی گواہی ہونی چاہیے، جس دن میں جسم میں منتقل ہوا ماں کے اس دن بھی میری آنکھوں کی گواہی، اس کے بعد میں اس کو اپنا باپ مان لوں گا، تو یہ کبھی ہو نہیں سکے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے باپ کو اپنا باپ مانتا ہے بغیر دیکھے، صرف سن سن کر کے مانتے ہیں، اور سن کر کے ماننے کے بعد دل میں پوری طرح یقین بیٹھ جاتا ہے۔ ہم میں سے بے شمار انسان وہ ہوں گے جنہوں نے ابھی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مقدر فرمائے، لیکن کیا کسی آدمی کو شک ہے کہ وہ نہیں ہوگا؟ نہیں، کسی کو شک نہیں ہے، تو جب آپ نے دیکھا نہیں پھر آپ کو یقین کیسے ہو گیا کہ ہم نے اتنا سنا، اتنا زیادہ سنا کہ جس دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس دن میں اتنا ہی یقین ہوگا جتنا آج یقین ہے اس کے ہونے کا، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے سنا۔ تو کثرت سے کسی بات کو سننا کسی چیز کے یقین پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلانے ملک میں فلانا سربراہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن اتنا زیادہ سنا، اتنا زیادہ پڑھا کہ یقین ہو گیا ہاں صاحب یہ واقعہ ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی نے ابھی بجلی دیکھی ہی نہیں، وہ کسی پہاڑی پر رہنے والا انسان ہے، یہ پہاڑی پر رہنے والا انسان ہے اس نے ابھی بجلی دیکھی ہی نہیں, اس کو جا کر کسی شخص نے بتایا کہ ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے, اس کا نام ہے پاور یا بجلی. وہ عجیب چیز ہے. نمبر ایک اس کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی دیتی ہے, وہ پانی کو گرم کرتی ہے, وہ کھانا بھی پکاتی ہے, وہ فلانے فلانے کام کرتی ہے, بڑے فائدے اس کے اندر ہیں, اور ساتھ ہی بڑی خطرناک چیز بھی ہے. یہ شخص فوراً سوچنے لگے گا بہت زیادہ فائدے مند بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے, تو ہوتی کیسی ہے یہ؟ وہ اپنی معلومات کے مطابق سوچنے لگے گا خطرناک چیز کیا کیا ہوگی. فلانی خطرناک چیز ہوتی ہے ویسی شاید بجلی بھی ہوگی, فلانی فائدے مند چیز ہوگی ویسی شاید بجلی ہوگی. ہم اس کو بتائیں گے نہیں صاحب وہ ہے بڑی خطرناک, ہے بڑی فائدے مند, ہوتی ہے بھاری تار کے اندر. ابھی سوچنے لگے گا بھاری تار کے اندر ہوتی ہے کیسی چیز ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تھوڑا سا شک بھی ہونے لگے گا پتا نہیں ہے بھی یا نہیں. ادھر سے دیکھا گا یہ جو بولنے والا یہ قابل اعتماد آدمی ہے, جاننے والا ہے, ہر چیز بجلی کا ہی انجینئر ہے, قابل اعتماد ہے, مسلمان ہے, سچ بولنے والا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, مذاق نہیں اڑاتا ہے, غیر جوڑی باتیں نہیں کہتا. ان تمام باتوں کی بنا پر اس کے دل میں یقین پیدا ہوگا کچھ نہ کچھ ہے, سمجھ میں تو میرے آتا نہیں ہے گا مگر کچھ نہ کچھ ہے. پھر ایک آدمی آیا اس نے بھی بتایا یہی کہ ایک ہوتی ہے بجلی, وہ انتہا نفع بخش ہے, بے انتہا خطرناک ہے, ہوتی ہے تار کے اندر, بے انتہا گرم, وہ سوچے گا آگ جیسی نہیں مگر ہے گرم, وہ آدمی کو قتل بھی کر دیتی ہے. یہ سوچے گا جیسے چھری مارتی ہے ویسے, ہم کہیں گے نہیں ویسی بھی نہیں ہے مگر آدمی کو جان چھین لیتی ہے سیکنڈوں کے اندر. یہ جو بار بار یہ سنتا رہے گا تو اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے گا کہ کچھ نہ کچھ ہے. اب جب اس سے ہم پوچھیں گے آپ مانتے ہیں بجلی کو کہ جی بجلی کو مانتا ہوں, آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ نہیں دیکھا نہیں, ابھی کیا مانتے ہیں؟ کہ لیجیے میں نے سنا ہے بڑی فائدے مند چیز ہے. کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کہ ایک تو وہ روشنی دیتی ہے, اور سنا پانی بھی گرم کرتی ہے, اور میں نے سنا وہ کھانا بھی پکاتی ہے, اور بہت سارے کام سنا کرتی ہے, دیکھا میں نے ہے میں. اچھا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا نہیں, آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یقین ہو گیا. کیسے یقین ہو گیا؟ کہ بولنے والے سب کے سب قابل اعتماد ہیں, سچے ہیں, ماہر ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے, اور ان کے دیکھنے کی بنا پر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے. ایسا ہی ہے فطرت انسان کی یہی ہے. اب اس کے دل میں یہ جو یقین پیدا ہوا, یہ یقین پیدا ہوا ہے سن کر. کتنوں سے سنا؟ کہ بے شمار انسانوں سے. کیسے انسانوں سے؟ قابل اعتماد انسانوں سے. قابل اعتماد انسان بے شمار ہوں اور وہ ایک بات بار بار بیان کریں اور ایک ہی انداز کی بات بیان کریں, تو اس کے نتیجے میں دل میں جو یقین پیدا ہو گیا, اس یقین پیدا ہونے کو اب ظاہر نہیں کیا جا سکے گا. اگر ہم اس سے کہیں گے تم انکار کر دو میں بجلی کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے دیکھی نہیں, وہ کہے گا صاحب انکار تو نہیں کر سکتا, کچھ نہ کچھ تو ہے. بزرگوں بس ٹھیک اسی طرح سے یہ کائنات وجود میں آ گئی, اس کا بنانے والا کوئی ہے یا خود بخود بن گئی؟ اگر کوئی بنانے والا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس نے اپنا وجود ہم کو دکھایا بھی نہیں ہے. اسی بیچ میں ذات آتی ہے, وہ آ کر کے کہتی ہے اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے, وہ بے انتہا زیادہ رحیم ہے, بے انتہا زیادہ طاقتور ہے, وہ چاہے تو لمحوں کے اندر اس کائنات کو برباد کر کے رکھ دے اور چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے, ہر چیز پر وہ قادر ہے. اسی نے تم کو بنایا, اسی نے ہم کو بنایا, جس طرح سے چاہا اس طرح سے اس نے بنایا, اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کی قدرتوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ تعارف اس نے کرایا ہم کو اس ذات کے بارے میں. پھر دوسرا آیا اس نے بھی یہی تعارف کرایا, پھر تیسرا آیا اس نے بھی یہی تعارف کرایا. یہ تعارف کرانے والے آتے رہے 1,24,000 اور انہوں نے یہی تعارف ہم کو کرایا. جیسے وہ 10-20 انجینئروں کے بیان کرنے سے اس آدمی نے بجلی کو مان لیا حالانکہ دیکھا نہیں تھا اس نے, ٹھیک اسی طرح سے 1,24,000 آ کر کے ایک ہی اعلان سب کے سب کرتے ہیں اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے, وہ اکیلا ہے, وہ قادر ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے. پورا تعارف ان تمام نے تعارف ایک ہی انداز سے کرایا, کسی کے بعد دوسرے بات سے ٹکراتی نہیں ہے. ان سب لوگوں نے آپ ہم کہیں میٹنگ بھی نہیں کی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے ہم نے سب پہلے میٹنگ کی ہوتی کہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد پھر کہیں گے سب کے سب ایک ہی جیسی بات کہنا, ایسا بھی کہیں نہیں ہوا. یہ جو ان تمام کے اس پوری جماعت کے بتانے سے ہمارے دل میں ایک یقین پیدا ہو گیا, یہی یقین اسی کو کہتے ہیں ایمان. کتابوں میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال مرحوم کی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا آپ خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتا. کیوں انہوں نے یہ بات کہی یہ تو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے وہ سننے والا اس قابل نہ ہو کہ اس کو سارا فلسفہ سمجھایا جا سکتا, اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا یہ انکاری کر دی. تو ڈاکٹر اقبال نے صاف کہا میں سب خدا کے وجود کو میں ثابت نہیں کر سکتا. اس نے کہا تو آپ اللہ تعالیٰ شانوں کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا یقیناً مانتے ہیں. کہا جس کا وجود آپ ثابت نہیں کر سکتے اس کو مانتے کیسے ہیں؟ تو عجیب بات ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہی. انہوں نے کہا چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اللہ جل شانہ ہیں اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں. میں اس کا انتظار نہیں کروں گا کہ جس دن مجھے پروف ملے گا اس دن میں خدا کو مان لوں گا. نہیں, ان کے اعلان کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہوں میں اپنے پروف کے مقابلے میں. ایمان یہی ہے کہ ہم نے ان اندیکھے خدا کو مان لیا. کیوں؟ بیان کرنے والی ذات کے کائنات میں زیادہ سچی ذات کو یہی نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے اس دیکھنے پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا ان کی زبان پر اعتماد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان پر ہاتھ دے کر کے کہا تھا اوما ینطقان الہوا, میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ نفسانی خواہش سے نہیں نکلتا ہے. اور ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں کبھی مذاق فرماتے ہیں جو کچھ آپ فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی طرف ہاتھ لگا اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت آئی سارے عالم کے اندر, کچھ نبیوں کا تعارف قرآن کریم نے کرا دیا کچھ نبیوں کا تعارف قرآن نے نہیں کرا. جن نبیوں کا تعارف کرایا ان کے بارے میں بیان کر کے کہا اسی طرح سے دوسرے نبیوں کا حال بھی رہا ہے. اور ان تمام نے آ کر ایک ہی دعویٰ کی ہے اے انسان اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اس کو تم مانو. وہ ماننا نہیں, دیکھ کر کے ماننا نہیں ہے. اگر تم نے دیکھ کر کے مان لیا پھر ایمان نہیں بنے گا. وہ تو اندیکھے کو ماننا ہے تب ایمان بنے گا. ایمان نام ہے کسی چیز کو مان لینا. اب اگر ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں پھر مان رہے ہیں یہ ایمان نہیں ہے. ہم نے زمین کو دیکھا اور پھر مان لیا یہ ایمان نہیں ہے. ہم نے برف کو چکھ لیا اور پھر ہم نے مان لیا برف ٹھنڈی ہوتی ہے یہ ایمان نہیں ہے. ہم نے آگ کو چھوا اور پھر وہ گرم لگ گئی یہ ایمان نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کو دیکھ لیں گے اور پھر مان لیں گے وہ بھی ایمان نہیں ہوگا. ایمان تو وہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور پھر مان لیا یہی ایمان. اب جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو یا اللہ ہم آپ کو اپنا خالق مانتے ہیں اپنا مالک مانتے ہیں. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں ساری کائنات آپ نے بنائی اور اس بنانے میں آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا اور اسی میں آپ نے ہم پر ایک بہت بڑی مہربانی یہ کی ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ظاہر ہے ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی خدا کو یا اللہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا. ہمارا کوئی حق بھی نہیں تھا, ہم نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا. لیکن اس کے ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ جل شانہ نے ہم کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. اس کے نتیجے میں ہم مسلمان ہو گئے صاحب ایمان ہو گئے. ورنہ خدا نہ خواستہ آپ سوچیں اگر ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے کسی اور کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے کسی اور کے گھر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں اس باطل کو چھوڑ کر اس حق کے لیے آ جاتے؟ شاید ہم اسے کوئی یقین نہیں کر سکے گا کہ میرا فہم میری حق کی تلاش طلب حق کا جذبہ اتنا قوی ہوتا کہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا تو اس باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آ جاتا چاہے مجھے کتنی قربانی دینی پڑتی. شاید ہم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے اوپر یہ بھروسہ نہیں کر سکے گا یہ ضمانت نہیں دے سکے گا کہ چاہے کتنا ہی مجھے قربانی دینی پڑتی میں اس باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جاتا ایسا کچھ نہ. لیکن اللہ جل شانہ نے ہم کو ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا اس کے نتیجے میں ہم مومن اور مسلمان ہیں. اس طرح سے ہم اللہ جل شانہ کو مانتے ہیں. اب جب ہم نے اللہ کو مان لیا اللہ کو مان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں میں اپنا تعارف کرانے کے لیے ایک جماعت بھیجتا ہوں وہ تمہیں میرا تعارف کرائے گی وہ تمہیں بتائے گی میں کیا ہوں اور میں کیسا ہوں اور میں نے کائنات کو کیسے بنایا اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر کیا کیا راز رکھے اور تم کو میں نے کیسے بنایا اور تم کو بنایا کیوں ہے اور کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں اور کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ جو میری جماعت ہوگی ان کا مجھ سے تعلق ہوگا وہ مجھ سے تمام چیزیں لیں گے اور تم تک پہنچائیں گے. یہ جو درمیان والی جماعت ہے اسی اللہ نے فرمایا ان پر اعتماد کرنا ان کو اپنا تم رہبر مان لینا اور انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. یہ جو درمیان والی جماعت اس جماعت کو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام. تو ہم نے اللہ کو مان لیا ہوا ایمان باللہ, ہم نے نبیوں کو مان لیا اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب ان نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا اور اللہ جو ہے وہ نبیوں کا تعارف کراتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ نبیوں نے ہمارے ہم کو اللہ کا تعارف کرایا اور ہم نبیوں کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے نبیوں کا تعارف کرایا. ہم نبیوں کو اتنا ہی مانیں گے ویسا ہی مانیں گے جیسے اللہ نے کہا. اللہ نے کہا یہ انسان ہے ہم نے بھی کہا انسان. اللہ نے کہا ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یہ گناہوں سے بالکل معصوم ہے ہم نے کہا بالکل گناہوں سے معصوم ہے. ان میں سے اللہ نے ایک کو کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے ہم نے کہا یہ خاتم النبیین ہے. ایک کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم نے بھی کہا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان میں سے ایک بار بھی اگر کم اور زیادہ ہو گئی تو ایمان نکل جائے گا. ایمان ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس پورے مجموعے کا نام ایمان ہے. اللہ کو ویسا ماننا جیسا وہ ہے, جیسا نبیوں نے سمجھایا, اور نبیوں کو ویسا ماننا جیسے نبی ہیں اور جیسے نبیوں نے ہم کو سمجھایا. تو اسی طرح سے مانیں گے اور تسلیم کریں گے تو اسی کو کہتے ہیں ایمان. پھر ان نبیوں نے بھی بتایا اور اللہ نے بھی بتایا, میں نے مخلوق پیدا کی ہے, اس مخلوق کو کہتے ہیں فرشتے, وہ نور کے بنے ہوئے ہیں, گناہ وہ بالکل نہیں کرتے ہیں, ان کی زندگی ویسی گزرتی ہے جیسے اللہ کے منشے میں, اللہ کے منشے کے مطابق ان کی زندگی بنائی گئی. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ہم نے فرشتوں کو ایمان لیا, حالانکہ ہمیں دیکھا نہیں, ہماری ملاقات کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نہیں ہوئی, ہماری ملاقات کسی اور فرشتے سے نہیں ہوئی, لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ تمہارے ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نذیر. ہم نے مان لیا, ہم کو یقین ہو گیا کہ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے ہر وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں, وہ لکھتے ہیں ہم جو جو کچھ عمل کرتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں ساتھ میں, اور وہ کرام بھی اور کاتب بھی ہیں, مکرم ہیں اور لکھنے والے ہیں, اور ٹھیک لکھتے ہیں, نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں. ہم نے بھی مان لیا. پھر اللہ نے کہا اور نبیوں نے بھی کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے, اس زندگی میں تم کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا. ہم نے اس کو بھی مان لیا. تو ہم نے اللہ کو مانا, نبیوں کو مانا, اور نبیوں کے ماننے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ مانا آخری نبی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہم نے آخرت کو بھی مانا, پھر فرشتوں کو بھی مانا, اور پھر اللہ ہی کے بتانے سے اور نبیوں کے بتانے سے پھر ہم نے یہ بھی مان لیا کہ خدا نے کچھ کتابیں بھیجی ہیں, ان کتابوں میں سے آخری کتاب ہے قرآن مجید. اسی قرآن نے کہا, اس سے پہلے کتاب آئی اس کا نام تھا تورات, وہ چھوٹی سی کتاب تھی, مختصر سی تھی, ایک خاص قوم کے لیے تھی, پورے عالم کے لیے نہیں تھی. اسی قرآن نے ہم کو بتایا, اس سے پہلے کتاب آئی اور نام تھا انجیل, وہ بھی چھوٹی سی تھی, مختصر سی تھی, ایک خاص قوم کے لیے تھی, قیامت تک کے لیے نہیں تھی. ہم نے ان کتابوں کو بھی مان لیا کہ جو ان سی کتاب خدا نے بھیجی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اس پر ہمارا ایمان ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہدایت کا نظام اسی پر کھڑا کیا, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. آج جو تورات ہے یہ وہ والی تورات نہیں ہے, اس میں ملاوٹیں کر دی گئی, پھر برد کر دیا گیا. آج جو انجیل ہے یہ وہ والی انجیل نہیں ہے, ہمارا ایمان اس انجیل پر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, ہمارا ایمان اس تورات پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, ہمارا ایمان اس زبور پر ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور ہمارا ایمان ان چھوٹے کتابچوں پر بھی ہے جن کو صحیح ہے کہتے ہیں, جو دوسرے نبیوں پر نازل ہوئے, ہمارے پاس نہیں ہے وہ, ہمارا ان پر ایمان. جب یہ ساری چیزیں ہم نے مان لی, اس ماننے کے دوران اب کیا ہوگا, بیچ میں شکوک آ جائیں گے, شکوک آ جائیں گے, وہ ایمان پر حملہ ہوگا, وہ خطرہ ہوگا. یہ شک کہاں سے آئے گا؟ کبھی شیطان شک میں ڈال دے گا, کبھی نفس شک میں ڈال دے گا, کبھی باطل انسان شک میں مبتلا کر دے گا, اور کبھی اپنا ہی مسلمان بھائی شک میں مبتلا کر دے گا. اس وقت اپنے ایمان کو بچا لینا ہوتا ہے. ایک آدمی کو گناہ کرنے لگا, دوسرے نے کہا دیکھو خدا کے یہاں جواب دینا ہے, گناہ نہیں کرتے, یہ فوراً کہتا ہے میں تو سب کچھ, اس کا مطلب شک ہے اس کو آخرت پر. یعنی ہم تب مانیں گے آخرت اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے. یہ تشکیق ہے, یہ اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے. کبھی کبھی انسان کے دل میں اپنے اندر خیال پیدا ہو جائے گا, یہ آسمان بھی خدا نے بنایا یہی کہتے ہیں خدا ہی نے بنایا, زمین بھی کہتے ہیں خدا نے بنایا, خدا کو کس نے بنایا ہوگا, بس دماغ بھی گھومتا رہے گا یہ خدا کو کس نے بنایا ہوگا. اچھا اگر خدا کو کسی نے بنایا تو اس اوپر والے کو کس نے بنایا, اچھا اگر اس کو کسی نے بنایا تو اوپر والے کو کس نے بنایا, یہ دماغ میں یہ شیطان گھماتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل میں یہ خیال ابھرنے لگے تو سمجھ جانا یہ شیطان کا حملہ ہے, فوراً استغفار پڑھ لینا. تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فإنکم لن تقدروا علی. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا, اللہ کے ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا, تم سمجھ نہیں سکو گے, سمجھ نہیں سکو گے, تم تو اپنی عقل کو نہیں سمجھ سکو گے عقل کیا چیز ہے, تم اپنی روح کو نہیں سمجھ سکو گے تمہارے اندر روح کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ جل شانہ کا ہم نے مان لیا, مگر دیکھا تو ہے نہیں. قرآن کریم اس کے لیے عجیب عجیب مثالیں بیان کرے گا کہ کیا تم اللہ کو ماننے پر مجبور, تم اللہ کو مانتے ہو اسی کا نام ایمان ہے. یہ جو شک ہوتا ہے, شک ہرگز نہیں کرنا. اللہ کی نشانیاں تمہارے جسموں میں ہیں, اللہ کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں, اور ان نشانیوں سے تم کو ہر ہر لمحے پر محسوس ہوتا رہے گا اللہ کی ذات ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہمارے جسم میں تو کہیں نظر نہیں آتی اللہ کی نشانی کہاں پر ہے, کہاں ہے, اور ایک نہیں ہزاروں ہیں. انسان کا جسم دو چیزوں سے مل کر بنا، جسم اور روح۔ روح موجود ہے تو جسم کا سارا نظام صحیح کام کرتا ہے، اور روح نکل گئی تو جسم کا سارا نظام معطل۔ اب آنکھیں موجود ہیں لیکن بیکار، ٹانگیں موجود ہیں لیکن کام نہیں کرتی ہیں، اعضاء سارے کے سارے ہیں لیکن بیکار ہو چکے ہیں کیونکہ روح نکل گئی، مگر وہ روح کو نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں، گئی کہاں سے نکل گئی، اور جس دن وہ آئی تھی اسی پہ نظر نہیں آئی تھی۔ اب ہم نے غور کیا، کان بھی نظر آ جاتا ہے، دل بھی نظر آ جاتا ہے، اندر جسم کو پھاڑ کر کے دیکھیں گے تو ہر ہر چیز نظر آ جائے گی، لیکن اگر اندر جسم میں گھوم کر کے دیکھیں گے تو روح وہ نظر نہیں آتی۔ روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکے گا، لیکن روح نظر بھی نہیں آتی۔ جسم میں ہر چیز کسی نہ کسی جگہ پر ہے، دل ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے، معدہ دوسری جگہ پر ہے، گردے تیسری جگہ پر ہے، جسم کے ہر عضو کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، رہنے کی اس کی جگہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کائنات میں سورج بھی ہے، اس کی ایک جگہ ہے، اس کا ایک مدار ہے، زمین ایک جگہ ہے، اس کا ایک مدار ہے، درختوں کی بھی جگہ ہے، ہر ہر چیز کی جگہ ہے، اور کائنات کے جنوں ہے اس کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ جیسے انسان کے جسم میں روح ہے، بغیر روح کے یہ جسم قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک اسی طرح سے کائنات کے اندر بھی ایک روح ہے، اس روح کے بغیر کائنات قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم کا ہر عضو نظر آ جاتا ہے، اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ جس طرح سے انسان کی روح نظر نہیں آتی، اسی طرح سے کائنات کی روح بھی نظر نہیں آتی، کائنات کی روح کے نام اللہ۔ جس طرح سے انسان کی روح جسم میں ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں روح نہ ہو، اس لیے اسی وجہ سے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سارے بدن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کانٹا چبھ گیا، کیونکہ وہاں روح موجود ہے، اس روح کی وجہ سے سارا جسم کا نظام مربوط ہے۔ اور اسی وجہ سے جسم کے اندر ایک اتنا مواصلاتی نظام ہے، اتنا بہترین کمیونیکیشن کا نظام ہے کہ جسم میں کہیں کچھ بھی ہو جائے سارے جسم کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، ساری مملکت کی اطلاع ہو جاتی ہے کہیں کچھ ہو گیا۔ بدن میں کسی کسی نے کاٹا، سارے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب بدن میں کسی نے کاٹا، دماغ میں فوراً ہاتھ کو حکم دیا، ہاتھ فوراً حرکت کرتا ہے وہاں کھجلانے کے لیے، کیونکہ وہاں روح موجود ہے۔ روح جسم کے ہر ہر حصے میں موجود، ٹھیک اسی طرح سے کائنات کے اندر روح ہر ہر جگہ موجود، یعنی اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود۔ لیکن جس طرح سے روح کا کوئی جسم نہیں، اس طرح سے کائنات کی روح کا بھی کوئی جسم نہیں، تو تم اپنے جسم میں غور کرو، تمہارا جسم بغیر روح کے نہیں، اس طرح سے کائنات کے بغیر روح کے نہیں۔ بہرحال ایمان پر حملے ہوتے رہیں گے، شکوں کو شبہ پیدا ہوتے رہیں گے، ان شکوں کو شبہ یا تو ہوگا وہ شیطان کی طرف سے حملہ، یا ہوگا نفس کی طرف سے حملہ، یا ہوگا کسی جدید تھیوری کا حملہ، یا کوئی انسان شک میں مبتلا کر دے گا۔ ان تمام شکوں کو شبہ سے بچنے کے لیے نمبر ایک، یہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، چاہے کتنی شبہوں کو شبہ پیدا ہو جائیں، جو میرے علم کی کمزوری ہے وہ شیطان کے حملے ہوں گے، اللہ کی ذات ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ایک وہ کھیت میں گئے، اور کھیت میں جانے کے بعد ایک آدمی سے کہا تم اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کہ اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا جب تم نے دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ وہ بےچارہ جو ہل چلا رہا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا اس نے اٹھایا، ابن جوزی کے پیچھے دوڑا، ابن جوزی آگے آگے، وہ کسان ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ جب بستی میں پہنچے، بستی میں پہنچنے کے بعد پھر وہ پیچھے زمیندار کہہ رہا تھا یہ کوئی ملحد انسان ہے، یہ کہتا ہے خدا کو دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ خدا کو دیکھنے کی چیز ہو رہی ہے، وہ تو بغیر دیکھے ماننے کی چیز ہے۔ ابن جوزی نے کہا یہی ہے یؤمنون بالغیب، ایمان غیب والا یہی ہے، غرض یہ ایمان پر حملے ہوتے رہیں گے، کبھی وہ سائنس کے نام پر آئے گا، کبھی وہ ملحد کی طرف سے آئے گا، کبھی وہ تھیوری کی طرف سے آئے گا، کبھی وہ شیطان کی طرف سے آئے گا، شک میں مبتلا کرنے کے لیے۔ نبی کے ذات پر بھی حملے کر رہی ہیں تاکہ مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے، نبی کے ذات سے منقطع ہو جائے، اللہ کی ذات پر بھی شکوں کو شبہ پیدا کرتے رہیں گے، وہ انسان بھی ہوگا، وہ اپنوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی دل میں بھی، کبھی کسی کتاب کی وجہ سے ہوگا۔ ایسے موقع پر اپنی ایمان کو بچانا ہوتا ہے، اگر اسے اپنی ایمان کو بچائیں گے نہیں تو شک میں مبتلا رہیں گے، اور یہ شک میں مبتلا رہیں گے اسی حال میں اگر وفات ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں کا عالم عجیب تھا، حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمہ اللہ تعالی دیوبند میں مفتی تھے، ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد ان کو ایک مسئلے کا خیال پیدا ہوا۔ کیا خیال پیدا ہوا؟ قرآن کریم میں آیت ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اسی عمل کا فائدہ ملے گا جس عمل کو اس نے خود کیا ہو۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب کے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ایصال ثواب ایک کا عمل ہے، دوسرے کو کیسے فائدہ ہوگا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نفع ملے گا اپنے کام کا، انسان تو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا، یہ تو ایک کی کمائی دوسرے کو ملتی ہے، تو گویا قرآن کریم سے ثابت ہو گیا ایصال ثواب کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچتے رہے جواب سمجھ میں نہیں آیا، عصر کے بعد سے مغرب تک سوچتے رہے، مغرب کے بعد بھی سوچتے رہے، ایک آدھ کتاب بھی ڈھونڈی مگر حل نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا۔ عشاء کی نماز کے بعد سوچنے لگے اگر اسی حال میں رات میں میری وفات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہی مجھے معلوم نہیں، تو کہیں میرا ایمان شک میں تو نہیں رہے گا۔ یہ سوچتے رہے، اسی وقت انہوں نے ارادہ کر لیا دیوبند سے گنگو جانے کا، حالانکہ وہ 30 میل دور ہے۔ عشاء کے بعد سفر شروع کیا، تہجد کے وقت گنگو پہنچ گئے، ساری رات پیدل چل کر۔ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا وعلیکم السلام، کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں ہوں عزیز الرحمن۔ انہوں نے کہا اس وقت کہاں سے آ گیا؟ کہا حضرت دیوبند سے آیا۔ رات میں کہاں؟ کہا حضرت رات بھر چلتا رہا تو اس وقت کیوں پہنچے؟ کہنا حضرت وہ یہ کہ شک پیدا ہو گیا مجھے، قرآن کریم میں آیت ہے وہ اللہ صلی اللہ انسان اللہ ماسا، انسان کو وہی چیز ملے گی جو اس نے خود کمائی ہوگی، تو ایصال ثواب تو رد ہو گیا، ایصال ثواب کیسے جائز رہے گا؟ تو مجھے شک پیدا ہو گیا، بس میری سمجھ میں نہیں آیا، اس بیان پر میں اسی وقت چلایا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضو کرتے کرتے بیان فرمایا صحیح سے مراد صحیح ایمان ہے، صحیح اعمال نہیں۔ عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکے گا یہ جواب کیا دیا انہوں نے، یعنی ایک کا ایمان دوسرے انسان کو نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ بیٹا اگر صاحب ایمان ہے اور باپ کو اس کے ایمان کا نفع نہیں مل سکے گا، شوہر اگر صاحب ایمان ہے اور اس کے نکاح میں اگر عورت غیر مومن ہوگی تو شوہر کا ایمان اول تو نکاح رہے گا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ میرے ایمان کا نفع دوسرے کو ملے، نہیں مل سکے گا۔ عمل کا نفع دوسرے کو مل سکتا ہے، وہ بھی نفلی اعمال کا ثواب، جیسے حج، جیسے حج۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، کبیرہ قسم کی ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بڑھاپے میں حج میں فرض ہو چکا ہے، مگر چونکہ بوڑھے ہیں وہ حج نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے ذمہ قرضہ ہوگا تو وہ قرضہ ادا کرنا چاہو تو قرضہ تمہارا اس کا ادا ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ہاں جب میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گی تو یقیناً قرضہ ادا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک، اسی طرح سے اگر تم نے اس کی طرح حج کر دیا تو اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ حج بدل اسی کو کہتے ہیں، غرض ہے کہ ایک عمل دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے۔ اسی بنا پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا نفع تو مردوں کو ملتا ہے، ربنا فرنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا کرتے ہیں ربنا فر لی ولی والدی ولی المؤمنین، تو ہماری دعا کا نفع دوسرے کو مل رہا ہے، لیکن نفع ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ غرض یہ کہ یہ جو اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا، اللہ کو ماننا، نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، اس ماننے کے نتیجے میں ہم مومن ہیں۔ اس ماننے کے بعد اب کیا ہوگا؟ یہ ماننا ہمارا اگر طاقتور ہے تو ہماری زندگی کا نقشہ ویسے ہی بنے گا، اور اگر یہ ماننا کمزور ہے تو ہمارا نقشہ زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ یہ ماننا کبھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آدمی حرام کام تو حرام شک کی چیز سے بھی ویسے بچنے لگتا ہے جیسے حرام کام سے آدمی بچتا ہے، اور یہ ماننا اگر کمزور ہو گیا تو اس کمزور کے نتیجے میں پھر آدمی مانتا ہے خدا کے مگر خدا کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ مانتا ہے نبی علیہ السلام کو مگر نبی کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ تو ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے، جیسے یہ پاور ہے کہ یہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے، کبھی اتنا ڈم ہوتا ہے پاور کہ بڑی مشکل سے بلب خود نظر آ جاتا ہے، اس بلب کے اندر کرنٹ ہے مگر بہت کم، اس کے اندر روشنی ہے مگر بہت کم، اتنا کم وولٹیج ہے جو وہ پنکھے کو گھما نہیں سکے گا، اتنا کم وولٹیج ہے کہ جو ہیٹر کو گرم نہیں کر سکتا ہے، کہیں پاور ہے مگر اتنا کمزور ہے کہ اس کمزور کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہے، ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان جس نے جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کے نبی کو مانتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، اس کے پاس اعمال نہیں ہے، کہیں گے کہ صاحب ایمان ہے مگر کمزور ایمان والا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کیا کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا ایمان ہی کیا؟ نہیں، وہ صاحب ایمان ہے لیکن ایمان اس کا بے انتہا زیادہ کمزور، اتنا کمزور کہ یہ کمزور ایمان اس کو یہاں دنیا میں نیک عمل پر کھڑا نہیں کر پا رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ضابطہ عجیب اصول ہے، جو کمزور ایمان دنیا میں انسان کو نماز نہ پڑھوا سکے، جو کمزور ایمان دنیا میں انسان کو برے کام سے نہ روک سکے، جو کمزور ایمان انسان کی آنکھوں کو کنٹرول نہ کر سکے، جو کمزور ایمان انسان کے دل کے برے جذبات کو قابو نہ کر سکے، یعنی جو کمزور ایمان انسان کو صحیح نہ بنا سکے، وہ کمزور ایمان قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکے گا۔ ایمان کمزور اگر ہے، اس کمزور ایمان کے نتیجے میں میری آنکھ نہیں بچ پا رہی ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ میں آپ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، آپ کے نبی کو اپنا نبی مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آنکھ سے نامحرم کو نہیں دیکھ رہا، میں اس کے باوجود دیکھ رہا ہوں۔ تو اب جب میرے اس اللہ کے ماننے نے میری آنکھ کو قابو میں نہیں کیا، کل کو میں اگر یہ کہوں یا اللہ میں آپ کو مانتا تھا لہٰذا میری آنکھ جہنم میں نہیں جانی چاہیے، نہیں بچا سکے گا میرا ایمان۔ تو طاقت اور ایمان انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے، جب برائیوں سے روک لے گا تو یہی طاقت اور ایمان قیامت کے دن جہنم میں جانے سے روک دے گا، بچا لے گا۔ جہنم میں مومن بھی جائیں گے، اصحاب ایمان جائیں گے، حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ جو ایمان ہم کو حاصل ہو گیا، اگر یہ کمزور ہے تو کمزور ایمان کے نتیجے میں آدمی نماز کی فکر نہیں کرتا، کسی دوسری معمولی مجبوری کے لیے اگر ساری رات جاگنا پڑے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے اس کو صبح اٹھنا مشکل، کیونکہ ایمان کمزور۔ اور جب یہی ایمان طاقتور ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ ایمان اس کو نیک عمل پر کھڑا کر، ایمان طاقتور ہوتا ہے گناہ کے دلدل میں پہنچ کر بھی آدمی اپنے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور ایمان اگر کمزور ہوتا ہے تو آدمی خود گناہ کرنے کے راستے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایمان طاقتور ہوتا ہے، ایک آدمی کی جیب میں زبردستی یہاں سے رشوت ڈالی جا رہی ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی یہیں سے رشوت لینے کے راستے ڈھونڈتا ہے، بلکہ کام روک دیتا ہے، اور تب تک میں کام کر کے دیتا ہے جب تک آپ اس کو رشوت نہیں دیں گے، وجہ ایمان کمزور۔ ایک شخص اس نے خود ہی بتایا، کہنے لگے صاحب میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کمزور ایمان اور طاقتور ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اپنی کالج کے اندر اجنبی لڑکیوں کے فوٹو چھپ چھپ کر کھینچا کرتا تھا اور میں نے البم بنا رکھا تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ افسر بن گیا اور اگر اس کے پاس کبھی کسی مستورات کا فوٹو اٹیچ کرنے کے لیے آتا تھا تو اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے پھر مہر لگاتا تھا۔ ایک وقت میرا یہ آ گیا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر مجھے مجبوراً کسی فوٹو کو اٹیچ کرنا پڑے یا فارم کو اٹیچ کرنا پڑے تو مستورات کے چہرے پر میری نظر نہیں پڑنی چاہیے، اس کے چہرے پر میرے ہاتھ رکھے گا، اس کے بعد پھر دستخط کرتا اور مہر لگاتا۔ کمزور ایمان و طاقت اور ایمان، اس کی مثال اسی سری نگر شہر سے ایک آدمی سوال پوچھتا ہے، کہنے لگا جی ہم نے سنا ہے لاٹھی حرام ہے۔ ہاں حرام ہے، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ؟ کہنے لگا جی میں نے ایک جگہ لاٹھی کا ٹکٹ خریدا ہے دوسرے ملک میں، جرمنی میں لاٹھی کا ٹکٹ خریدا اور وہ میرے نام پر نکل آیا ہے، اور 1.5 کروڑ انڈین روپیہ مجھے ملنے والا ہے، میں لے لوں یا نہیں لوں؟ اب وہ خود ہی سوال کرتا ہے۔ کہنے لگا جی پہلے تو میں بے دینی میں تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا دین کے ساتھ جڑ گیا ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں لے لو بعد میں توبہ کر لینا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حرام ہے، تب لے لو یا نہیں لوں؟ اندازہ کیجیے کتنا مشکل۔ پہلا مسئلہ یہ آمادہ کیسے ہوگا پوچھنے کے لیے کہ ایمان میں تھوڑی سی قوت آ گئی، یہ تھوڑی سی قوت کیسے آ گئی؟ اس پر دین کی وہ محنت ہوئی ہے، اس محنت کے نتیجے میں وہ آمادہ ہو گیا پوچھنے کے لیے، حالانکہ اسے معلوم ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑا نقصان مجھے ہو جائے۔ خیر جب اسے بتایا گیا لاٹری سے ملنے والی رقم حرام ہے نہیں لینا، اس نے بڑی ٹھنڈی آ بھر کے کہا سنو سب بلا ہی گئی۔ ایمان جب طاقتور ہونے لگتا ہے اس طرح سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی مسجد میں جا کر بھی گناہ کرتا ہے، اور ایمان طاقتور اگر ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو خدا نہ خاصا اگر کہیں شراب خانے میں پہنچنا پڑ گیا تو وہاں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا۔ یہ جو کمزور اور طاقتور ایمان ہے، یہ طاقتور بھی ہوتا رہے گا کمزور بھی ہوتا رہے گا، کبھی ایسا ہوگا آج مضبوط ایمان ہے 2 دن بعد کمزور ہو گیا۔ کمزور کون کرتا ہے اس کو؟ ماحول، نفس کے حملے۔ محسوس کیا ہوگا کبھی نماز پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، اور کبھی دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ ہم جانتے ہیں ہم نمازی ہیں، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی نماز پڑھنے میں بالکل دل آمادہ نہیں ہوتا، اور کبھی نماز پڑھنے میں بنتا لطف آتا ہے، یہ لطف آتا ہے اس وقت ایمان پر انبساط کی کیفیات ہوتی ہیں، اس وقت بست کی حالت ہوتی ہے، اور جب بالکل دل نہیں چاہتا اس وقت قبض کی حالت طاری ہو جاتی ہے، اس کو کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے جس گناہ کی بنا پر آدمی کسی ایمان کو نقصان پہنچا ہے، ان نقصان کی وجہ سے یہ گوشت بہت ردی ہے، پکا پکا کر تھک جاتے ہیں تو گلتا ہی نہیں ہے، وہ ردی ہے، اور بہت عمدہ اگر ہوتا ہے تو عمدہ ہی بنتا ہے۔ غرض یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنت کا وساط کا سید کا فانت مومن، جب تم کو اپنے ایمان کو نیکی کا کام کرنے پر جب تمہیں خوشی محسوس ہو تو تم مومن ہو، اور برائی کرنے پر جب تمہیں افسوس ہونے لگے تو تم سمجھ لینا تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہوگا، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے، حالات میں آدمی گناہوں کے ماحول میں رہے گا کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کبھی گناہوں کے ماحول میں آدمی نے اپنے آپ کو بچا لیا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی، ایک استاد قرآن کریم پڑھانے والا، قرآن کریم پڑھانے والے بچوں کے درمیان کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا ایمان کمزوری کے عالم میں ہوتا، اور ایک تاجر دکان میں بیٹھا ہوا ننگے جسم والی عورتیں اس کی دکان میں شاپنگ کرنے کے لیے آئیں، اس کا دل ہر وقت ڈرتا ہے خدا میں اس ایسے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، میرا کاروبار ایسا ہے کہ ہر وقت مجھے انہی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، میری نظریں ان پر پڑتی ہیں، ان سے مجھے بات کرنی پڑتی ہے، اس کے دل میں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ احساس ہے، یہ افسوس ہے، اس کے ایمان کی حالت اچھی حالت ہے، اور وہ جو بےچارا بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے اس کی ایمان کی حالت کمزور ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران امام صاحب سوچ رہے ہیں کتنی شاندار میری آواز ہے، سننے والے جب سنیں گے تو کتنی خوشی محسوس کریں گے، کہاں سنا ہوگا انہوں نے ایسا قرآن، یہ سن یہ ذہن خیال آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں اخلاص کی کمی آ گئی، اور اس کے مقابلے میں کسی برائی کی جگہ پر، کسی سیاحت کی جگہ پر ایک آدمی نے کوئی برا منظر دیکھا، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا استغفر اللہ، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا استغفر اللہ، اور وہ برے منظر کو دیکھ کر اس کے دل میں تھوڑا پیدا ہوئی کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، ساتھ میں اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے جی یہ برا کام کر رہا ہے، اس کا اور زیادہ افسوس ہوا، یہ جو مسلمان کے برے کام کرنے پر افسوس پیدا ہوا یہ ایمان ہے، بظاہر اضعف الایمان اگرچہ کمزور یہ مگر ہے ایمان ہے، غرض دوستو اللہ جل شانہ ہم کو ایمان عطا فرمایا، یہ ایمان کبھی کمزور ہوگا کبھی طاقتور ہوگا، کمزور اور طاقتور کیسے ہوگا، اعمال اس ایمان کو کرتے ہیں طاقتور، اور اعمال کا چھوڑ جانا اس ایمان کو کرتا ہے کمزور، ایمان یہ دل میں جگہ پکڑ چکا، جب ہم گناہوں سے بچتے جائیں گے تو ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اعمال کرتے جائیں گے تو ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اور جب گناہ کرتے رہیں گے اور اعمال چھوڑتے جائیں گے ایمان کمزور ہوتا جائے گا، کمزور بھی ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے، پیچھے سے پاور آ رہا ہے، اس کو ہم نے ادھر سے بوائلر پہ لگا دیا، ادھر سے ہیٹر روم پہ چیک کر دیا، ادھر سے فین روم پہ چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وولٹیج کم ہو ہی جائے ہو ہی جائے گا جب چاروں طرف سے اس کو نقصان پہنچنے لگے، ٹھیک اسی طرح سے ایمان ہے، ایمان کی ہاتھ کو ایمان کی مثال قرآن کریم نے بیان کروائی ہے، یہ درخت کی ہے، درخت کی جڑیں ہوتی ہیں زمین کے اندر وہ نظر نہیں آتی ہیں، لیکن وہ جڑیں طاقتور ہیں یا کمزور ہیں وہ پتہ چل جائے گا درخت کی شاخوں سے، اگر شاخیں تر و تازہ ہیں پتے ہرے ہیں اور بہت اچھے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں، جتنا زیادہ ادھر درخت مضبوط ہوگا جڑیں اتنی مضبوط ہوں گی، اور جتنی جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی اتنی زیادہ شاخیں مضبوط ہوتی جائیں گی، اعمال جتنے بڑھتے جائیں گے اور اندر کی کیفیت مضبوط ہوتی جائے گی ایمان طاقتور ہوتا جائے گا، اور جتنا اندر سے ایمان طاقتور ہوگا اتنا اوپر سے اعمال جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، تو اعمال اور ایمان یہ دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے کہا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے۔ بزرگوں میں نے عرض کیا یہ جو ایمان اس کو حملہ کہاں کہاں سے ہوتا ہے، کبھی کوئی شک پیدا کر دے گا، کبھی کوئی حملہ کر رہا ہے، یہ ایمان جب طاقتور ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں پاتی، آدمی پر پریشر آ جائے گا ایمان چھوڑ دو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے صحابہ کرام، اور آدمی کے سامنے مفاد آتا ہے تو آدمی اس ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے مفاد کی بنیاد پر، کیونکہ ایمان طاقتور ہوتا ہے، اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو مفاد سے بدلایا جا سکتا ہے، لالچ سے اس کو خریدا جا سکتا ہے، دباؤ سے اس کو چھینوایا جا سکتا ہے، اگر یہ کمزور ہوتا ہے، وہ آدمی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور بعد میں وہ مرزائی یا عیسائی بن گیا، وہ اس کا ایمان کمزور تھا، کسی لالچ کی بنا پر اپنا ایمان چھوڑ دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ایمان والا ہی ہے اس کو طرح طرح کی پیشکش کی جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ پیشکش قبول نہیں کرتا, حالانکہ اس کو بڑا نفع ملنے والا ہوتا ہے لیکن اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس سے میرے ایمان کو نقصان ہوگا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکا, اس کو باہر کے ملک کا سفر کرنا تھا, گھر والوں نے اسے کہا تجھے داڑھی صاف کرنی پڑے گی تب تجھے ویزا ملے گا. وہ جو اس کو گائڈ کرنے والے تھے انہوں نے کہا صاحب یہ تو لباس آپ کو چینج کرنا ہوگا, داڑھی صاف کرنی پڑے گی تب آپ کو وہاں کاؤنسلنگ میں آپ کو پاس کریں گے تب آپ کو ویزا ملے گا. وہ پوچھتا ہے مسئلہ جی کیا کروں میں, ہم تو کہ صاحب فلاں ملک میں جانا آپ کے لیے فرض نہیں ہے, جی تعلیم کے لیے جانا ضروری ہے کہ بہت اچھا ضروری ہے, مگر اب تمہارے ایمان کا امتحان ہے, تم اپنا دین چھوڑ کر کے اس ملک میں جانا پسند کرو گے یا اپنا دین بچاؤ گے چاہے اس ملک کا ویزا ملے یا نہ ملے. آمادہ ہو گیا, کہہ لگے صاحب ویزا ملے یا نہ ملے میں اپنی گاڑی نہیں کٹاؤں گا, ویزا ملے یا نہ ملے میں اپنا لباس نہیں بدلاؤں گا, گیا کاؤنسلنگ کے لیے. دیا انٹرویو, پہلے ہی جملے میں اس نے کہا تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے, اس نے کہا میری روحانی تسکین کے لیے, اور میرے نبی نے کہا داڑھی رکھنے کے لیے, اس نے کہا اوکے ویزا مل گیا چلا گیا. اب وہ خود وہاں سے کہتا ہے میرے ایمان نے مجھے اپنے عمل پر برقرار رکھا اور اسی عمل کے ساتھ میں فلاں ملک پر پہنچ گیا. کبھی معمولی مفاد انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ آدمی کو اپنے ایمان کی قدر نہیں ہوتی ہے. بزرگوں یہ جو آج کے زمانے میں ارتداد پھیلنے لگا, خاص طور پر ہم جس حالات میں ہیں, یہاں مرزائیت کی محنتیں بھی ہیں, عیسائیت کی محنتیں بھی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان کا ایمان کمزور, اس ایمان کے کمزور ایمان والے کو چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں. جب جسم میں طاقت نہیں رہتی ہے تو اس کے بعد پھر چھوٹی بیماری میں حملہ آور ہوتی ہے, اور جب جسم میں طاقت ہوتی ہے تو بڑی بیماری میں حملہ نہیں کر پاتی ہے. سخت ترین سردی میں آدمی وقت گزار لے گا اگر جسم میں طاقت ہے, اور اگر جسم میں طاقت نہیں ہے تو ذرا سی ہوا تیز چل گئی چھاتی میں خراب ہو گئی زکام بھی چڑھ گیا, کیونکہ جسم میں طاقت نہیں ہے. کمزور ایمان پر چاروں طرف سے حملے ہو سکتے ہیں, مضبوط ایمان پر حملے نہیں ہو سکتے. بزرگوں یہ جو ایمان آنے کے بعد ان کو عمل کرنے, کیا اے اللہ ہم نے آپ کا اپنا اللہ مانا, اب جو آپ بتائیں گے وہ ہم کریں گے, جن کو آپ منع کریں گے وہ نہیں کریں گے, چاہے وہ کتنا ہی پسند آتا ہو, وہ کتنی اچھی چیز کیوں لگے ہم اس کو نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو آپ کے نبی کو اپنا نبی مان لیا, جو بتائیں گے اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی, اس میں بہتری ہوگی, چاہے میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دنیا کے لوگ اگر یہ بتائیں گے کہ تم اپنے نبی کے طریقے پر چلو گے تم بیکورڈ ہو جاؤ گے, میرے ایمان کا تقاضا میں کہوں گا نہیں, میری ترقی اسی میں ہے جو میرے نبی نے مجھے بتایا. دنیا کے انسانوں کو ترقی کسی اور میں نظر آتی ہوگی, نہیں میری ترقی اس میں ہے جو میرے نبی نے کر کے دکھایا. اللہ اکبر, ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو وہ کام بتائیں جس کام سے امت کو نقصان ہو, جس کام سے امت پسماندہ ہو جائے, جس کام سے امت جو ہے وہ پیچھے ہو جائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, النبی اقرب بالمؤمنین من انفسهم, النبی احق بالمؤمنین من انفسهم, النبی اشفق بالمؤمنین من انفسهم. نبی تم خود اپنے شفیق میں اپنے درد میں جتنا تمہارا نبی تمہارا شفیق ہے, تم خود اپنے اتنے قریب تر نہیں ہو, حقدار نہیں اپنے جسم کے جتنا تمہارا نبی تمہارے جسم کا حقدار ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے, ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, آپ علیہ السلام نے صحابی کو بلایا, وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے نہیں آئے. نماز مکمل کرنے کے بعد حاضر خدمت ہو گئے, آپ نے ارشاد فرمایا اسی وقت آنا ہوگا چاہے نماز چھوڑنی پڑے, اتنا حق ہے نبی کے ساتھ کا ایک مسلمان کا. اور نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, تب مومن کا ایمان یہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرا نبی جو مجھے بتا رہا ہے اس میں حق ہے چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسی میں خیر ہے چاہے میری سمجھ میں نہ آئے, اسی میں لیے ترقی ہے چاہے میری سمجھ میں نہ آئے, آئے یا نہ آئے. چھوٹے بچے کو اگر ہم بتائیں گے ٹافیاں مت کھاؤ اس سے تمہارے دانت خراب ہوں گے, تمہارا بیضہ کمزور ہوگا, فلاں نقصان ہوگا, بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن خیر اسی میں. ٹھیک اسی طرح سے انسان میں بچپن اور طفلگی کے عالم میں ہوتی ہے, اور نبی جو ہے وہ والد ہوتا ہے, وہ سمجھاتا وہی باتیں ہیں جو باتیں انسانوں کے لیے مضر ہوتی ہیں. یہ ایمان جب ہم کو مل گیا, اس ایمان کے بعد اب ہم کو زندگی گزارنی ہے, جو باتیں ہمارے دین نے ہم پر لازم کر دی ان کو کرنا ہے, اور جو باتیں ہمارے دین نے ہم پر حرام کر دی ان سے ہم کو بچنا ہے. یہ بتائے گا کون حلال کون سی حرام کون سی, کہ ہمارا خدا بھی ہم کو بتائے گا اس کے لیے کون اس نے بھیجا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمائیں گے اس کے لیے ہم کو حدیث دی گئی. قرآن یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. لیکن قرآن اور حدیث سے ہم پورا فائدہ کب اٹھا سکیں گے, جب فقہا کو سامنے رکھیں گے, یعنی ان اماموں کو جنہوں نے قرآن اور حدیث سے الگ کر کے دے دیا, یہ ہے فرض.
فرض، یہ ہیں سنتیں، یہ ہیں واجبات، یہ ہیں فرائض، یہ ہیں محرمات، یہ ہیں مکروہات، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں متعین کیا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا، صرف اتنی چیزیں تم پر فرض ہیں، صرف اتنی چیزیں نماز کے اندر اتنے فرض ہیں، یہ حضور نے کبھی بیان نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کر کے دکھائی، اس نماز میں کون کون سی چیز فرض کے درجے میں ہے، کون کون سی چیز واجب کے درجے میں ہے، کون کون سی چیز سنت کے درجے میں ہے، یہ بعد میں اماموں نے طے کر دیا ہے۔ اور یہ دین اللہ کا منشا یہی تھا کہ امت ایک امت ایک طبقہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگا۔ اب ہم جب دین پر عمل کرنے لگیں گے تاکہ ہمارا ایمان بچے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ایک طرف سے قرآن کریم کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، احادیث کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ جناب رسول اکرم صاحب کے اشارات ہیں، اور فقہا کی ان محنتوں کو سامنے رکھنا ہے، انہوں نے قرآن کریم کی کس آیت سے کیا مطلب نکالا اور کس طرح سے سمجھایا اور اسے فرض ثابت ہوتا یا نہیں۔ ایک بزرگ نے جملہ ارشاد فرمایا، کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا لا دین الا للعلم ولا علم الا کتاب اللہ ولا علم الا کتاب اللہ ولا يتبين مراد كتاب الله الا بالسنه ولا يتلف السنه الا بكلام الفقهاء ولا يلوح كلام الفقهاء الا بالتزكيه ولا ياتي التزكيه الا بالانصباغ ولا ياتي الانصباغ الا بمعيه الشيوخ ولا ما ولا يفيد ولا تفيد معيه الشيوخ الا باتباع ولا الاتباع الا مع الامام علم علم کامل ہوا ہے جو قرآن میں، اس کے علاوہ علم نہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ معلومات ہیں، معلومات بدل سکتی ہیں، علم دل کی بدلا رہا، اس لیے سائنسدانوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، معلومات اور چیز ہیں، تھیوریاں اور چیز ہیں، حقائق اور چیز ہیں، علم اگر وہ صرف قرآن، اس لیے سائنسدانوں کا نظریہ آج کچھ ہے چس کچھ ہے، اور وہ ایڈ کی چیز نہیں ہے، ان کو ہونا ہی نہیں، وہی وہ تو انسانوں کے تحقیقات ہیں، تحقیقات جتنی آگے بڑھتی جائیں گی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ علم اگر علم کامل ہے تو کتاب ہے، اور کتاب یعنی قرآن، کہ قرآن پر انسان عمل نہیں کر سکے گا تب تک جب تک سنت ساتھ نہ ہو، یعنی احادیث ساتھ میں نہیں ہوگی، اور احادیث سے پتا چلے گا اللہ کے سامنے کی مراد کیا ہے، اور احادیث اور قرآن سے آدمی پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تب تک جب تک فقہا کا کلام ساتھ نہ ہو، یعنی ان ائمہ مجتہدین جنہوں نے دین کو سمجھا اور سمجھایا آگے امت کو، تب تک نہیں آدمی عمل کر سکے گا دین پر جب تک فقہا کے فیصلوں کو سامنے نہیں رکھے گا۔ انسان مسلمان تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے تب وہ صرف قرآن و حدیث کی بنیاد پر، کبھی نہیں گزار سکے گا۔ لاعلمی کے عالم میں بےچارا وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دین کے قیامت تک کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور قیامت تک کے تمام مسائل کو نہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا نہ حدیث میں بیان کیا گیا، قرآن کریم میں احادیث صرف اصول بیان کیے گئے، ان اصولوں سے پھر رہا نے سارے دین کو مستمد کیا، اور مستمد کرنے کا طریقہ ایسا رکھا کہ قیامت تک کے لیے مسائل مستمد ہوتے رہیں گے۔ لہذا جب ہم کو قرآن پڑھنا ہوگا تو اہل قرآن یعنی ماہرین قرآن کی خدمات لینی ہوگی، جب ہم کو حدیث پڑھنی ہوگی تو ماہرین حدیث سے فائدہ اٹھانا ہوگا، اور جب ہم عملی زندگی گزارنی ہوگی تو فقہا سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جیسے حدیث یعنی محدثین کی محنت انسانوں کے لیے لازم، ایسے فقہ بھی محنت انسانوں کے لیے لازم، فقہ چھوڑ کر آدمی حدیث پر عمل تو کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے فقہ وقہ کچھ نہیں ہے، اس کا دراصل اس کا منشا یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فقہ تو ضروری ہے، تو ان اماموں کا فقہ نہیں تو ہمارا فقہ بنا، مطلب اس کا یہ ہے۔ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی امام کو نہیں ماننا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تمہارے ہیں ان کو نہیں مانو، جو ہمارے ہیں ان کو مانو۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث سے فقیہ نے قانون نکالا، یہ کہتا ہے حدیث صحیح ہے، قانون اس کا نہیں ماننا، قانون وہ مانو جو میں بتا دوں گا۔ بھائی جب اس کی بات کر رہے ہیں تو آدمی تو آپ کی بات کیسے قابل اعتماد ہو گئی؟ بزرگ اصول یہ ہے، ہم کو اگر دوائی لینی ہے تو ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرنا ہوگا، اگر ہم کو قانون کی ضرورت ہوگی تو وکیل کو کانٹیکٹ کرنا ہوگا، اگر تعمیرات کی مجبوری ہوگی تو انجینئر سے خدمات دینی پڑیں گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے صاحب چونکہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے لہٰذا وکالت بھی اسی کے ہاتھ میں اور انجینئرنگ بھی اسی کے ہاتھ میں اور دنیا کے سارے چیزوں کا ماہر یہی ہو گیا۔ یہ بھی امت کی ایک خرابی ہے کیا کہ اگر ایک آدمی ایک چیز کا ماہر ہے تو امت سمجھ نہیں لیتی تمام چیزوں کی مہارت اسی کو مل گئی۔ انسانی زندگی میں دو چیزیں ایسی ہیں ہر آدمی اس میں دخل دینے لگتا ہے چاہے مہارت ہو یا نہ ہو۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ سب علاج کرائیں گے اس سے جو ماہر سے ماہر ہو، سپیشلسٹ سے سپیشلسٹ، پرانے زمانے میں ایم بی بی ایس آخری درجہ تھا، اب تو ایم بی بی ایس بیچارہ رہ گیا، اس سے بھی آگے والے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو دین کے بارے میں ہم یہ سوچنے لگے کہ سب جس نے چند رسالے پڑھ لیے وہ بھی دین کا اتھارٹی بن گیا, جو وہ مسئلہ بیان کرے گا وہ ہرگز نہیں. ایک شخص اگر قرآن کریم کی قراءت کا ماہر ہے, اس کو قاری ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک اگر قرآن کریم کا حافظ ہے, تو صرف حافظ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک شخص اگر صرف فقہی مسائل جانتا ہے, وہ صرف فقہی مسائل کا ماہر ہے, حدیث کا نہیں. ایک شخص اگر حدیث کا ماہر ہے, وہ حدیث کا ماہر ہے, فقہ کا نہیں. فقہ الگ چیز ہے, حدیث الگ چیز ہے. ان دونوں کا آپس میں ربط ہے, تعلق ہے. فقہ جو ہے وہ حدیثوں سے مدد لیتے ہیں, اور محدثین جو ہیں وہ فقہ کو مدد پہنچاتے ہیں. لیکن جو فقہی ہے اور محدث نہیں, اس سے حدیثوں کی جانچ نہیں کروائیں گے, اور جو محدث ہے اور فقہی نہیں, اس سے فقہی مسائل مسمت نہیں کرائیں گے. اسی وجہ سے محدثین کو جب خود عمل کرنا ہوتا ہے, وہ فقہ سے مسئلہ لیتے ہیں, حالانکہ خود محدث ہوتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ محدث ہیں, بلکہ ایک حدیث میں امام بخاری کے استاد ہیں, لیکن وہ فقہ کے مذہب کو نقل کرتے ہیں. وہاں یہ نہیں کہتے وہ کہ اس حدیث کے ذیل میں امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا, نہیں. وہاں یہ کہتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ مستنبط کیا, امام شافعی نے یہ مسئلہ مستنبط کیا, امام اسحاق بن راہویہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے, عبداللہ بن مبارک نے یہ مسئلہ نکالا. یہ فقہ کی جماعت. ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ امت کے جن طبقات میں جو جو محنتیں کی ہیں, ان محنتوں کو ہم تین کی نظروں سے دیکھیں, ان کا فائدہ اٹھائیں. اللہ اکبر. دنیا کی قومیں فخر کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تمام قانون مرول موجود ہے, اور ہمارا یہ نادان مسلمان کہتا ہے یہ کتاب کا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں 1400 سال کی تاریخ میں امت نے جو سرمایہ تیار کیا ہے, اس کو دریا میں کر دینا ہے, اور اس وقت امت انتشار کا شکار ہو جائے گی. محدثین کا اصل کام مسائل بتانا نہیں, محدثین کا اصل کام احادیث کو جمع کر دینا, اور جمع کرنے میں صحیح اور کمزور کو الگ الگ کر دینا. اس صحیح اور کمزور کو الگ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے. اس ذمہ داری لینے کے بعد اب اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلے گا, یہ تو اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ تو فقہا کا کام ہے. وہ بتائیں گے آپ کو اس حدیث سے مسئلہ کون سا نکلا. حدیث اس چیز کا حکم ہے. یہ حکم فرض کے درجے میں ہے, واجب کے درجے میں ہے, سنت کے درجے میں ہے, مستحب کے درجے میں ہے. تو فقہا طے کریں گے, محدثین طے نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ تمام حدیث اشارہ کرنے والے سب کے سب کسی امام کو ماننے والے تھے. جتنے حدیث تشریح کرنے والے ہیں, ایک شخص بھی غیر مقلد نہیں, تمام امام فقہا کو ماننے والے. اللہ اکبر. علامہ ابن حجر عسقلانی کی شرح تو ہم تسلیم کر لیں, تو اس کی شرح قابل تسلیم کیسے اگر وہ بیچارہ مقلد ہے, اگر تقلید کرنا جرم ہے. تو بزرگوں, ایمان اللہ جل شانہ ہم کو عطا کیا, اس ایمان پر حملے ہوئے ہیں. اس ایمان پر حملے ہونے کا کبھی اعمال پر حملے ہوئے ہیں, ان اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. کسی آدمی کو ہم نے ماہر دیکھا, اس ماہر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ دین کے تمام معاملات میں ماہر بن گیا, نہیں. جس شعبے میں ماہر ہے وہ اسی شعبے میں ماہر. آج کے زمانے میں ایک خرابی یہ بھی ہے, کیا صاحب فلاں آدمی نے حدیث میں پی ایچ ڈی کر لیا, بہت اچھا, حدیث میں پی ایچ ڈی کر لیا, اس کے بعد وہ پھر یہ مسئلے بتاتا ہے, الٹ پلٹے مسئلے بتاتا ہے. ایک شخص حدیث کے بہت بڑے ماہر, بلکہ عالمی صاحب کے ماہر نام آتا تھا, اس وقت وفات ہو گئی ہے. ان سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا. کیا پوچھا؟ کہنے لگا جناب, ایک شخص نے کیا ایک عورت نے مسئلہ پوچھا, کہنے لگا جناب آپ مجھے جانتے ہی ہیں, میں فلاں ملک کے رہنے والی ہوں, فلاں لڑکے کے ساتھ میرے تعلقات تھے, وہ لڑکا اب مسلمان ہو گیا, میں پہلے سے مسلمان ہوں, میرا شوہر جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا وہ مسلمان ہو گیا, اب وہ مسلمان ہو گیا, اب اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ اس شخص نے کیا کہا, آپ امام بن جائیے, آپ کا شوہر مقتدی بن جائے گا. اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ حدیث میں موجود ہے, سارا سال تک بیوی اپنے شوہر کی امامت کرتی رہی ہے پیرس کے اندر, فرانس میں واقع ہوا. بیان کرنے والا بہت بڑا مصنف ہے, کوئی معمولی درجے کا انسان نہیں ہے, اور اس کی حیثیت مسلم ہے. ہم لوگ بھی اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کتاب میں فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن خدا کھا گیا. خدا کیوں کھا گیا؟ اس نے اس معاملے میں دخل دے دیا جس معاملے اس کو دخل نہیں دیا, یعنی فقہی معاملے میں. اس کے بیوی کو امام بنا دیا, شوہر بےچارے وہ شوہر مسلمان ہو گیا تھا, لیکن سارا سال تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ بیوی امام بن گئی. اور ایک حدیث تھی, واقعی حدیث ہے, لیکن حدیث منسوخ تو نہیں ہوگی, یہ نہیں کہہ رہے. یہ تو فقہ بیچارے کر کے رکھتے ہیں, ان بیچاروں نے تمام تحقیقات کرنے کے بعد مکھن نکال کر کے دے رہے ہیں کہ سامنے کے ساتھ آپ کو عمل کرنا, یہ نکال کر ہم دے رہے ہیں. میں تو عام طور پر عرض کرتا ہوں, اگر آج کے مسلمان سارے مل کر بیٹھیں گے, وضو کے فرض طے نہیں کر سکیں گے, ہیں کتنے وضو میں فرض, چاہے کتنا ہی بڑا ماہر قرآن اور کتنا ہی بڑا ماہر حدیث کیوں نہ ہو, وضو کے فرض ہم طے نہیں کر سکیں گے. ساری حدیثیں سامنے رکھ کر کے ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے وضو میں کتنے فرض طے, فیصلہ کر دیں چار رکھیں گے، پانچ رکھیں گے، پانچ بھی بن سکتے ہیں، چھ بھی بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی رائے بنے گی چھ پر، ہو سکتا ہے کسی کی رائے بنے گی چار ہی پر، اور جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں پر اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، وہ تو اللہ جل وعلا جزائے خیر عطا فرمائے ان فقہا کو کہ ایسی مصیبت سے ہم نے بچا دیا ہے جس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، نکل نکل سارا دین مدون کر کے دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ فقہ وقہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سوچنا چاہیے اگر ہم کشمیریوں کے پاس 700 سال سے اسلام ہے، کیا وہ اسلام نامکمل رہا ہے؟ کیا آج تک امت نہیں سمجھ سکی ہمارا دین غلط آتا؟ آج ایک آدمی آدر سے کہتا ہے کہ صاحب میں نے فلاں رسالہ پڑھ لیا اور یہ سارا آپ کا مسئلہ حالت ہے، حدیث نہیں ہے، اور بےچارے حالت اس لیے کہ حدیث الفاظ بھی نہیں کر سکتا ہے، حدیث ترجمہ بھی صحیح نہیں کر سکتا اور وہ فیصلے کرتا ہے ساری عمر غلط۔ تھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک عالم کے پاس آیا کہ میں حضرت میں حدیث پر عمل کرنا چاہتا اور کچھ نہیں، فرمایا ٹھیک ہے، بدگمانی چھوڑ دینا، بد زبانی بھی چھوڑ دینا۔ اس کے بعد اس نے کہا حضرت بدگمانی تو میری ہماری جڑ ہے، ہم تو ہمارا پہلا خیال یہ ہے کہ میں سمجھی ہی نہیں دی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک جتنے فقہا ہیں انہوں نے غلط دین سمجھا، اب ہم صحیح دین سمجھیں گے۔ اللہ اکبر، ایک یہی کشمیر کا ایک لڑکا انجینئر ہے، غیر ملک میں ہے، یہاں پہلے بے نماز ہی بلکہ بہت آوارہ قسم کے انسان تھا، پھر وہ کسی طرح سے اس کو دین کی محنت ہوئی، وہ نمازی بن گیا، اور نمازی بننے کے بعد حالت اس کی یہ ہو گئی تھی، ایک دفعہ وہ دلی سے امامہ خرید کر کے لایا اور لا کر کے کہنے لگا صاحب میں امامہ خرید کر لایا ہوں، مجھے بتائیے امامہ پہننے کی سنت کیا ہے، کس طرح سے امامہ پہننا ہے؟ میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ کہنے لگا میں انجینئرنگ کالج جاؤں گا امامہ باندھ کر۔ میں کہا صاحب آپ جا سکیں گے؟ کہنے لگا پچھلے سال میں ٹائی باندھ کر کے جاتا تھا، اس سال کیوں نہیں جاؤں گا امامہ باندھ کر؟ کیونکہ امام گورنمنٹ میں پوچھ لی، یہ سب چلا گیا باہر ایک ملک میں، وہاں سے خط لکھتا ہے، ہم نماز پڑھتے تھے کچھ دنوں میں، کچھ عرصے سے ایک صاحب ہمارے یہاں نماز میں شامل ہو گئے، وہ ہم کو یہ کہتے ہیں پاؤں ایسے رکھو، چھوٹی انگلی بڑی انگلی تک ملا کر کے رکھو، اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں نماز میں جھگڑا ہو گیا، وہ نماز ہی بند ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دین کے نام پر امت کو انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بزرگوں، لازم ہے کہ پہلے کسی آدمی پر، کسی آدمی کے علم کے استناد کا فیصلہ کر لیجیے، آج علم مستند ہے یا نہیں، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، مسئلہ پوچھیں گے اس سے جو مسائل کا ماہر ہوگا، حدیث پوچھیں گے اس سے جو حدیث کا ماہر ہوگا، قرآن سیکھیں گے اس سے جو قرآن کا ماہر ہوگا۔ ایک آدمی اگر تلاوت اس کی صحیح نہیں ہے، مخارج اس کے درست نہیں ہے، فقہ کا ماہر ہے، اسے پھر مسائل پوچھیں گے، قرآن کریم پڑھانے کا اس کا حق نہیں ہے کیونکہ مسائل اس کی صحت صحت خراب نہیں ہے، قاری کا کام ہے وہ قرآن کریم صحیح پڑھا ہے، مسائل بیان کرنے کی اس کی اجازت نہیں کیونکہ وہ مسائل کا واقف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سیرت رسول کا ماہر ہے، بس وہ صرف سیرت رسول کا ماہر ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دخل نہیں دینا چاہیے، اور یہ زندگی کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے، جا کر دیکھ لیجیے دنیاوی اداروں میں، ایک آدمی سے پوچھنے کے ساتھ فلاں چیز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتا صاحب یہ تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو ہسٹری کا سبجیکٹ ہے، میں تو جغرافیہ کا سبجیکٹ ماہر ہوں۔ دونوں یہ نہیں کہہ رہا نہیں صاحب چونکہ میں سکالر بن چکا ہوں اس لیے ساری چیزوں میں ٹانگ اڑاؤں گا نہیں، یہ بیچارہ ہمارا دین ہی اتنا سستا ہے کہ ہر آدمی آ کر حدیث میں ٹانگ اڑائے گا، فقہ میں ٹانگ اڑائے گا، اور چاہے اس کے نتیجے میں دین الٹا پلٹا ہو جائے مسئلہ بیان کرتا رہے۔ یہی سری نگر میں مسجد میں نماز ہوئی، امام صاحب نماز میں بھول گئے، بھول کر ایک رکعت کم پڑھائی، سلام پھیر کر گھر کمرے میں چلے گئے، مسجد میں شور مچ گیا، شور مچنے کے بعد پھر لوگوں نے کہا جی ایک رکعت کم ہو گئی، وہ امام صاحب واپس آ گئے، واپس آ کر کے ایک رکعت اور پڑھائی، اور ایک رکعت اور پڑھا کر کہنے گئے نماز آپ کی صحیح ہو گئی۔ اس نے پوچھا بھائی نماز کیسے صحیح ہوئی؟ اس نے کہا حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحیح کیا، واقعی حدیث میں موجود ہے حدیث میں، لیکن کیا یہ تو نہیں معلوم کہ یہ حدیث منسوخ کیوں ہو گئی؟ وہ تو نبی علیہ السلام ایک رکعت پڑھائی، ایک رکعت پڑھانے کے بعد اس کو چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد یا کھڑے ہو گئے، اور صحابہ نے آپس میں تذکرہ کیا کہ نماز کم ہو گئی، آپ ایسا نے فرمایا پوچھا صحابہ سے نماز کم ہو گئی؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک رکعت کم ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے، ایک رکعت نماز آپ نے پڑھائی، اور تمام شاعری نے حدیث کہہ رہے ہیں کہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، امام صاحب نے یہاں غریب عمل کر لیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ کہ امام صاحب کی حیثیت صرف ایک ماسٹر کی ہے، وہ بیچارہ ماسٹر ہے کسی سکول میں، کہیں حدیث سے ترجمہ پڑھ لیا، امت کی نماز خراب کر دی۔ غرض، ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے اعمال کو پکائی رہنا، اور اعمال کو درست رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو شکو کو شبہ میں مبتلا نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ اس وقت امت مسلموں کو اصل چیز جو ہے وہ ایمان کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مسجد میں جھگڑا ہوتا ہے کس بات پر؟ ایک آدمی کہتا ہے زور سے آمین کریں گے، دوسرا کہتا ہے کم ہم ایسا آمین کریں گے، وہ جو 99% مسجد کے باہر ہے اس بیچارے کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ یہ کہتا ہے تم زور سے کرو یا آہستہ کرو، تم سے بہتر ہم یہ ہم آتے ہی نہیں والے. یہی وجہ ہے کہ اختلاف پھیلنے لگ گیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو تم یہ معمول مسائل میں جن مسائل پر دین کی بات دین کا بدار ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ صاحب آپ نے زور سے آمین کیا یا آہستہ آمین کیا، اس سے کچھ بھی آپ کی نماز میں نہیں ہوگا. بلکہ کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امانی پھنسا ہوا کیوں، اس لیے کہ جب کسی آدمی کے دل میں تصور یہ ہوگا میں دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے کروں گا، یہ ایمان یہ آمین وہ والا آمین ہے ہی جو حدیث میں، یہ تو آپ پنچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، دوسرے بڑے کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، ابھی سوال ہی نہیں ہوگا. اور حدیث پر عمل کرنا ہے، وہ دعاؤں کی حدیثیں جو ہزاروں ہیں وہ کیوں نہیں یاد ہوتی ہیں، وہ اخلاقیات کی حدیثیں جو ہزاروں ہیں ان کے بارے میں خیال کیوں نہیں جاتا ہے، وہ رکاح اور زہر کی جو حدیث ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ہے، احادیث کا وہی چند حدیثیں کیوں ذہن میں آتی ہیں جن چند حدیثوں میں کسی پر اٹیک کرنا لگ سکتا ہے. بزرگ اپنے ایمان اپنے اعمال کو بچائیے، فتنے میں مبتلا ہونے کا فتنے میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اعتماد سے رکھنا چاہیے، امت نے اب تک جو دین کو سمجھائے وہ غلط نہیں سمجھا، وہ صحیح سمجھائے. فقہ ہماری ضرورت ہے بلکہ ہمارا پاؤ جو ہے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں دین اسلام مکمل ہے، فقہ کے بغیر کوئی طاقت دکھا نہیں سکے گا اسلام کیسے مکمل ہے، دکھائی نہیں سکے گا کیسے مکمل ہے. کل 5000 حدیثیں ہیں جن 5000 حدیث سے فقہ نے تمام دین مکمل کر کے دیا ہے، اس سارے چھٹے کو الگ کر کے دے دیے، 5000 ساری زندگی کا حل نہیں نکال سکتا. کروڑوں وہ مسائل جن مسائل کا تذکرہ نہ قرآن کریم میں نہ حدیث میں اور فقہ نے ان کا حل نکالا ہے، جب ان مسائل کو تسلیم کریں گے تبھی اسلام مکمل ہے، اور اگر ان مسائل کو تسلیم نہ کریں گے اسلام مکمل بن ہی نہیں سکے. ہمارا اسلام مکمل ہے. جی ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ جی مجھے بلڈ کی ضرورت ہے، آپ مجھے خون دے دیا، ہم نے اس کو خون دے دیا، ہماری رگ سے خون چلا گیا سرنج کے اندر، اب سوال پیدا ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، حدیث میں کہیں نہیں لکھا. یا تو کہیے آپ کا دین مکمل ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہے نہیں، دین مکمل ہے مگر مسئلہ تو حدیث میں ہے نہیں، اب کیا ہوگا امت کے لیے. فقہا نے جو مسائل مکمل کیے ہیں ان مسائل کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد پھر غور کیجیے، اگر فقہا نے یہ عمل نکالا ہوتا امت آپ نکال نہیں سکے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا امت کو کیسے ہم مسئلہ نکالیں گے. یہاں ہندوستان بھر میں اور پاکستان بھر میں لوگ بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، کہیں حدیث میں نہیں لکھا گیا کہ دودھ حلال ہے، یہ تو صرف کشمیریوں کے یہاں گائے کا دودھ استعمال ہوتا ہے. گائے کی قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہے، آزاد مطالعہ کو گائے کا گوشت پیش کیا گیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گائے کا دودھ حلال ہے، ٹھیک ہے. لیکن بھینس کا لفظ بھی شاید نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نہیں آیا، وہ بھینس کا گوشت بھی آپ نے نہیں کھایا اور بھینس کا دودھ بھی استعمال نہیں کیا، کیسے حلال ہو گیا؟ گائے کا دودھ حلال اور گدھی کا دودھ حرام. بھینس گدھی کی کیٹاگری میں جائے گی یا گائے کی کیٹاگری میں؟ ظاہر ہے فقہ فیصلہ کرے گا، ماہرین حیوانات سے معلوم کریں گے. وہ فقہ نے کر کے دیا ہے کہ گائے جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کی کیٹیگری میں ہے، جس طرح سے گائے کا گوشت حلال اس کا دودھ بھی حلال، ٹھیک اسی طرح سے بھینس کا دودھ بھی حلال اس کا گوشت بھی حلال. اب ایک آدمی کہتا ہے صاحب میں تو تب تک مانوں گا نہیں جب تک حدیث نہ ہو، ڈھونڈتے رہیے حدیث میں. یہ بات بزرگو اللہ جل شانہ نے انعام فرمایا امت پر اس پر اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، اس لیے چند طبقات وجود میں آ گئے، ان طبقات نے سارا دین محفوظ کر کے رکھ دیا، قرآن کے خادم تیار ہو گئے، انہیں ٹھیک انہیں آوازوں کے ساتھ انہیں لفظوں کے ساتھ انہیں کیفیات کے ساتھ قرآن کریم کو امت تک پہنچایا، ان کو ہم کہتے ہیں قاری، ان کا احسان ہے امت پر. دوسرا طبقہ وجود میں آ گیا، ان کا کام کیا تھا؟ قرآن کریم کی صحیح تفسیر کریں گے، اس کو کہتے ہیں مفسرین، اس کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے. تیسرا طبقہ وجود میں آ گیا، ان کو کہتے ہیں محدثین، ان کی خدمات کے نتیجے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد مبارک اور آپ کا ایک ایک کھیل مبارک محفوظ ہو گیا، اور ہم اس نام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات نبی علیہ السلام نے فوراً موقع پہ ارشاد فرمائی تھی، اس کی سند یہ ہے اور بیان کرنے والے فلاں فلاں یہ محدثین ہیں. اور چوتھا طبقہ وجود میں آ گیا، ان کو کہتے ہیں فقہا، انہوں نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اور صحابہ کے فیصلے سامنے رکھ کر کے اور ان سے سارا دین نکال کر کے دے دیا، تو اب ہم محدثین کی خدمات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، فقہا کی خدمات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، قاریوں کی خدمات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، دین ہمارا مکمل ہے. اس طرح سے باقی قومیں تو محروم ہیں اس سے، ان کے پاس تو نہ اصل کتاب کی حفاظت کا کوئی انتظام، نہ ان کے پاس حدیثیں ہیں، نہ ان کے پاس فقہ ہے، نہ ان کے پاس قانون ہے. ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں امت کے پاس قانون سارا کا سارا موجود ہے. جناب آج تو موجود قانون پر مسلمان عمل کرنے کو تیار نہیں، آپ مسلمان کو کہہ رہے ہیں پہلے قانون خود تیار کرو پھر عمل کرو. اس مسلمان کو بتا دیا گیا کوئی چیز حرام ہے, آپ کہہ رہے نہیں فلانے کے کہنے کا حرام مت مانو, پہلے تحقیق کرو یہ حرام ہے بھی یا نہیں. ایک لڑکا ہم سے آ کر پوچھتا ہے جی براؤن شوگر حلال ہے یا حرام, ہم کہیں گے صاحب حدیث میں پہلے ڈھونڈیے آپ جا کر براؤن شوگر حلال ہے یا حرام, تب تک نہیں بتائیں گے. امام نے جو فیصلہ کر دیا وہ حرام ہے, اب آپ ڈھونڈے پہلے حدیث میں, وہ ڈھونڈا رہے گا حدیث میں براؤن شوگر حلال ہے یا حرام, کب تک ملے گی اس کو حدیث. بہرحال میں نے گفتگو خلاصہ یہ ہے, اللہ جل شانہ نے دین ہم کو عطا کیا, دین کی بنیاد ایمان پر, جب ایمان ہم کو مل گیا اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اس تمام چیزوں سے اس کو بچانا جس سے اس کو نقصان ہوگا. نقصان جن جن چیزوں سے ہوگا ان میں سب سے سنگین ترین چیز آج کے زمانے میں جو ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے بد نظری, نامحرم عورتوں کو دیکھنا, وہ چاہے ٹی وی میں ہو چاہے سڑکوں پر ہو, جتنا نقصان اس سے دین کو ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں. بلکہ باجے بزرگوں کا فرمانا یہ ہے سالہ سال اپنی روحانی تزکیے کی محنت ایک مرتبہ کی بدنظری سے برباد ہو جاتی ہے. اگر شوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ کسی نامحرم عورت کو دیکھا اور دل میں لذت محسوس کی, وہ جو کیفیات تیار ہوئے ان کے سالہ سال کی محنت کے بعد بڑے محنت ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. رمضان میں عورت میں محنت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جو بھی باہر نکل آتے ہیں دو تین دن کے بعد ساری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وجہ بدنظری, یہ بدنظری جو روحانیت کو تباہ کرتی ہے, یہ بدنظری جو تزکیے کی کیفیت کو برباد کر دیتی ہے, وہی ایمان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. اسی طرح سے یہ ٹی وی, لوگوں نے سمجھا کہ سب ٹی وی دیکھنے سے ہم سکالر بن جائیں گے, جمع نالج ہو جائے گی. یاد رکھ لیجئے نہ کوئی سکالر بن سکے گا نہ نالج والے جاتے ہیں. آج تک کوئی آدمی سکالر نہیں بن سکا ٹی وی دیکھ کر, یہ سب ڈسکوری چینل دیکھیں گے. پھر کیا ہوگا, آپ ڈسکوری چینل دیکھیں گے کس چیز کے ماہر بن جائیں گے آپ. آپ ایک سال بھر تک سپیس دیکھتے رہیے, اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے صاحب سپیس کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں, آپ تعجب تو کرتے رہیں گے صاحب عجیب چیز دیکھی کیسا ہونا ہے لیکن بتا کچھ نہیں سکیں گے. معلومات آیا کرتے ہیں پڑھ کر کے, آپ یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے اس کے نتیجے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ٹی وی پہ دیکھتے رہیں گے تعجب کرتے رہیں گے واہ واہ کرتے رہیں گے اور ختم ہو جائے گا. جو مسلط ہو گیا امت کے اوپر اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا, اس کے ذہن کو خراب کرنے والا, اس کو سکون میں مبتلا کرنے والا, اس کے اندر فیشن پھیلانے والا, جتنی زیادہ خرابیاں اس کے نتیجے میں آ رہی ہیں اللہ مانو حاضر اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کسی بزرگ نے بہت سادہ لفظوں میں کہا کہ صاحب ٹی وی تو ایمان کے لیے ٹی وی کے درجے میں, واقعہ یہی ہے کہ صاحب دنیا کے حالات معلوم ہونا چاہیے. بھائی کس نے ذمہ داری رکھی ہم کو کہ دنیا بھر کے حالات ہم معلوم کریں, اور کتنے سارے دنیا بھر کے چینل دے رہے ہیں پھر بھی ساری دنیا کے حالات معلوم نہیں ہو سکیں گے. ہم نے خود ہی اپنے اوپر اپنے ذہن میں کباب خانہ بنانا شروع کیا کہ صاحب دنیا بھر کے ساری خرافات معلوم ہو جانی چاہیے تب تک میں ادھورا ہوں. بہرحال اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں, اہل علم کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط رکھیں, شکوں کو شبہات میں مبتلا نہ ہوں. کسی آدمی کے ایک چیز میں ماہر ہونے پر یہ نہ سمجھیں یہ تمام چیزوں کا ماہر ہے, ہر چیز کسی کے ہاتھ میں آ گئی. نہیں, جو آنکھوں کا ماہر ہے وہ اس سے آنکھوں کا علاج کرائیں گے, ہارٹ کا ماہر وہ نہیں, اور جو ہارٹ کا ماہر ہے وہ تو ہارٹ کا ماہر ہے, اس سے ہم آنکھوں کا اور کانوں کا علاج نہیں کرائیں گے. جو کانوں کا ماہر ہے اسے اسی کا علاج کرائیں گے. اگر کوئی آدمی اسلام کی سائنسی تشریحات کرتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ شان اس کے علم میں اور اضافہ فرمائے کہ اس کے علم سے سائنسی تشریحات ہو رہی ہے ایمانیات کی, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ فقہ میں بھی امام بن گیا. اگر کوئی آدمی حدیث کا ماہر ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ فقہ کا بھی امام بن گیا, اور اگر کوئی فقہی مسائل کا واقف ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ حدیث کا بھی ماہر ہو گیا. اپنا اپنا شعبہ موجود ہے, یہ تو دنیا کے علوم میں بعد میں شعبے بنے ہیں, اسلامی علوم میں پہلے سے شعبے ہیں. اس لیے جب ہم تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ محدث تھا, یہ فقیہ تھا, یہ امام تھا, یہ ولی تھا. ایک آدمی ولی ہوگا لیکن محدث کا محتاج ہے, فقیہ کا بھی محتاج ہے. شیخ عبد القادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سرتاج الاولیاء یقینا, لیکن حدیث میں محتاج ہوئے محدثین کے, اور فقہ میں محتاج ہوئے فقہ ہے کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ محدث بھی اور فقیہ بھی ہیں, لیکن روحانی اپنی محتاج ہو گئے کسی روحانی بزرگ کے. یہ تو امت مربوط ہے, ڈاکٹر محتاج ہے انجینئر کا, انجینئر محتاج ہے ڈاکٹر کا, دونوں محتاج ہیں وکیل کے, وکیل محتاج ہے ان کا. امت کا سلسلہ جیسے دنیوی معاملات میں تعاون اور استعانت سے چلتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے دینی معاملات میں بھی اللہ جل شانہ ہمیں سلیم عطا فرمائے, اور ایمانیات کے حقیقتوں کو ہم کو سمجھنا مقدر فرمائے, اور بچلنے پھسلنے اور گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے, اور دین کی حقیقی خدمت کے لیے ہم کو قبول فرمائے, اور آس پاس میں پھیلنے والی گمراہیوں سے ہم کو ہمارے نشو اور خاص طور پر نئی نسل کو محفوظ کرنا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.